الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ونبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ببرکتی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی اس مبارک شب کو مناسبت ہے میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید المرسلین مقصود کائنات باعث تخلیق ارض و سما امام الانبیاء سید الاسفیاء سید الخلق سید الانس والجن جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اس عالم آب و گل اور اس عالم رنگ و بو اور اس عالم شہود میں آپ کی جلوگری ہونے کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ اور آپ کا وجود مسعود اور آپ کی پیدائش، یقیناً آپ کا اس کائنات میں تشریف لانا، قرآن کریم کی اس آیات سے اس کی وضاحت اور اللہ رب العالمین اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ رب العالمین جل وعلا نے من، لقد من اللہ، اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا علی المؤمنین مسلمانوں پر، کس صورت میں اس بعث فیہم رسولا، کہ اس میں اس عظیم شان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور آپ کو بھیجا جانا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے احسان قرار دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوں تو ہر چیز ہی اللہ کی عطا کردہ ہے، ایمان، قرآن، دین، بندے کی جان، اس کی تمام نعمتیں یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عطا کردہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کلام مجید میں کہیں اس انداز میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ نہیں فرماتا کہ یہ دے کر میں نے تم پر احسان کیا، یہ دے کر میں نے تم پر احسان کیا، یہ دے کر میں نے تم پر احسان کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا اپنے بندے کو کچھ دینا یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں کہ کوئی سوال کرے کہ یہ مجھے دیا تو اس کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کسی کو کوئی چیز عطا کرنا یہ رب کریم کی ذمہ داری نہیں، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں، یہ اس کے واجبات میں سے نہیں، یہ اس کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو انسان کو جو بھی ملا، جس قدر رشتے، جس قدر تعلق زندگی کے شعبوں میں جو عطا ہوا وہ اللہ کی جانب سے عطا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس پر احسان اور اس پر شکرانے کا حکم نہیں فرمایا، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو اس عالم میں بھیجا جانا یہ اس قدر اہمیت کا متحمل تھا کہ قرآن نے لفظ ذکر کیا من، اللہ نے احسان فرمایا، من اللہ علی المومنین، اللہ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر کہ اس بعث فیہم رسولا، کہ ان میں یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی تمام تر عطا اور خیرات اور نوازشات میں سب سے بڑی نوازش اور سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا تحفہ اور سب سے قدر والی جو ذات ہے وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی دیوانہ بات نہیں کر رہا، یہ کوئی اپنی طرف سے خام و خیال بیان کر کے یہ کہا جائے کہ اس نے عشق میں مبالغہ کر دیا وہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا خود احکم الحاکمین بیان کر رہا ہے کہ من اللہ، اللہ نے بندوں پر احسان کیا، مومنین پر اللہ نے احسان کیا کہ ان میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے کہ مومنین پر رسول کریم کی جانب سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دو احسان ہیں، ایک تو دنیا میں ان کے لیے امن کا ہو جانا، عذاب سے ان کا بچ جانا، اور جس طرح کہ آگے قرآن کی آیت پڑھی جائے گی کہ گزشتہ امتوں کا حال یہ تھا کہ اگر وہ گناہ کرتے بھی نہ لیکن اگر کسی گناہ کو کرنے کا عزم کر لیتے تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھی، ان کے گھر کے دروازوں کے اوپر وہ بات لکھ دی جاتی تھی، اور ان پر حال یہ تھا کہ اگر وہ دین پر ایمان لے بھی آئیں اور ان کے لیے نماز کی جگہ ایک خاص تھی، اب چاہے وہ نماز کی جگہ سے 100 میل دور ہو یا 10 میل دور ہو، وہ ایک جگہ متعین تھی کہ وہیں پر آ کر انہوں نے نماز پڑھنی ہے، اگر وہاں سے انہوں نے تاخیر کی تو ان پر عذاب آئے گا، یہ سخت احکام تھا۔ بدن پر اگر نجاست لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے تو حکم تھا کہ کپڑا کاٹ کے پھینک دے، بدن پر لگ جائے تو تھا کہ چھری سے اس چمڑی کو ادھیڑے، یہ سخت احکامات سابقہ امتوں کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے تھے۔ تو فرما من اللہ علی المومنین، اللہ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا، دوہرا احسان، ایک تو ہدایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی، اور ہدایت میں وہ آسانیاں رکھی ہے کہ جو گزشتہ امتوں کے لیے وہ آسانیاں نہ تھی، اور پھر آخرت کا احسان سب سے بڑا یہ ہے کہ حضور سید عالم کی نسبت سے ان کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کر دیا اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ کر دیا۔ جیسا حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تک میں جنت کے اندر پہلا قدم نہیں رکھوں گا، اللہ نے انبیاء پر جنت کا داخلہ حرام کر دیا، اور فرمایا جب تک میری امت جنت کے اندر پہلا قدم نہیں رکھے گی، اللہ رب العالمین نے ان کی امتوں پر جنت میں داخلہ حرام کر دیا ہے۔ یعنی حضور سید عالم کی نسبت سے آپ کی امت کی مغفرت کا مژدہ سنایا گیا۔ احادیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور انبیاء کرام کے لیے نورانی منبر لگائے جائیں گے اور ان کو بڑے اعزاز سے، اکرام سے ان کو بٹھایا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں منبر پر نہیں بیٹھوں گا، اور میں بار بار رب کے سامنے جا کر اپنی امت کی شفاعت کروں گا، بار بار جا کر اپنی امت کی سفارش کروں گا، مجھ سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ محبوب آپ اپنی مسند پر بیٹھ جائیے، اپنی کرسی پر بیٹھ جائیے، آپ کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ تو کہا میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ، میں اگر یہاں بیٹھا رہا اور میرا کوئی امتی تیرے سامنے آ گیا اور عدل کا شکار ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ اس چاہت پر اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے محبوب بس ٹھیک ہے، جتنے تیرے امتی آ رہے اعلان کر دیا گیا، سب پر ہم نے جہنم کو معاف کر دیا ہے اور جنت کو ہم نے ان پر حلال کر دیا ہے۔ تو جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ چیخ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے واہ کیا شان والی شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے اوپر اس آگ کے قریب آنے والی چیز کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احسانات ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کی ذات کے اعتبار سے دوہرا احسان، دگنا احسان، دنیا میں بھی احسان کہ جو آپ کی ذات مبارکہ سے عزت، توقیر، دعاؤں کی قبولیت، اعمال اگر بد بھی ہو جائیں تو اس پر اس کی پردہ پوشی، اس پر ستر کرنا، اس پر پردہ ڈالنا اور ڈھیل دینا کہ یہ ابھی توبہ کرے گا، ابھی توبہ کرے گا. اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ رب العالمین جل والا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہے نیکی، لکھ لو. اگر وہ نیکی کر جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر 10 گنا اور 700 گنا کر دو. اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو اللہ کہتا ہے برائی نہ لکھنا. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی فرمایا اگر برائی کریں، مانا کہ آج سارا دن آپ لوگ جاگے ہوئے ہیں لیکن محفل میں آئے تو تھوڑی سی تازگی رکھیں آپ. ہم سنیوں کو کچھ شیعوں سے سیکھنا چاہیے کہ وہ محفل کس طرح سنتے ہیں اور ان کے اندر کیا تازگی. پورا دن وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے اندر تازگی کیا ہوتی. تو تھوڑی سی آپ مسجد کے اندر آئے ہیں تو تھوڑی سی تازگی اپنے اندر آپ پیدا کریں. یہ بات کرتے مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن تھوڑی سی اپنی تازگی پیدا کریں تاکہ یہ روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں. طبیعت نہیں کر رہی آپ تشریف لے جائیے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر تازگی کے ساتھ اس کو سماعت کریں. آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مولود کی شب ہے. دل نہ چاہتا ہو، انسان ہے، انسان پر کوئی کیفیات، کوئی غم اس قسم کا طاری ہو جاتا ہے، لیکن بندہ اپنے اوپر جبر کر کے جس طرح اپنے کمال کے لیے، اپنے نفع کے لیے وہ اپنے غصے کو چھڑک رہا ہے، اگلے سے میٹھی بات کر لیتا ہے کہ اس کا بینیفٹ اس میں ہوتا ہے. تو میں اور آپ مانا کہ تھکے ہوئے ہوں گے، کوئی پریشانی ہوگی، اللہ رب العالمین آسانی فرمائے، لیکن اب آگے حضور کا ذکر سننے کے لیے تو اس کو جھڑکیں اور اپنی طبیعتوں کے اندر تازگی پیدا کریں اور محبت سے درود پاک. اللہم صلی علی یا صلی اللہ. چند ضروری باتیں میں ہم آج کرنا چاہیں گے، تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مزاج تازہ ہو تاکہ وہ علمی بات کی قدر بھی، کیونکہ تقریر کرنا جہاں ایک بہت اچھا فن ہے، اچھی بات کرنے والا، وہاں اچھے لسنر بھی ہونے چاہیے کہ جو وہ سن سکیں اور ان کا ایک مزاج ہو تاکہ وہ جو بات ڈیلیور کی جا رہی ہے اس کو کس طرح میں اور آپ لینا چاہ رہے ہیں. درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاتہ وسلام علیک یا رسول اللہ. سرکار کے فضائل کو سننا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ضروری ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے. طبیعتوں کے اندر تسکین، تازگی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. مومن کے ایمان کی نسبت ذات مصطفیٰ سے یہ رہی ہے اور مومن کے ایمان کا معیار، یقیناً میں بھی کہیں تھکا ہوا رات کا، آپ بھی کہیں تھکے ہوئے، تھک جاتا ہے انسان، پریشانی ہوتی ہے، کچھ بچوں کی طرف سے، کچھ گھر میں کوئی جلدی سے آپ آئے پریشان ہو گئے، کوئی ٹریفک میں پریشان ہو گئے، کہیں آپ کو پارکنگ میں جگہ نہیں ملی، کوئی غلط رو آ گیا اس کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ گیا، تو یہ سارا ایک مجموعہ دماغ کے اندر بنتا ہے. لیکن جب ہم آ چکے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے تو پھر چہروں پر تازگی ہونی چاہیے. اور جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس کو یہ نہیں کہ آج بڑی رات ہے تو فارمیلٹی پوری کرنی ہے، ایک رسم پوری کرنی ہے کہ جی بڑی رات ہے نماز کے لیے جائیں گے، بڑی رات ہے ہم حضور کا ذکر سنیں گے. بالکل نماز تو ہمیشہ پڑھنی ہے، حضور کا ذکر ہمیشہ سننا ہے. یہ نیت بھی بہت اچھی ہے کہ بندہ بھاگا بھاگا نئے کپڑے پہن کر، خوشبو والے کپڑے پہن کر، وضو کر کے، غسل کر کے مسجد کی طرف دوڑے اور یہ کہے کہ آج بڑی رات ہے. یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی حیثیت ہے کہ بندے کو وہ رات تو یاد ہے، وہ ذکر کی اہمیت تو یاد ہے. اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر چل رہے ہیں کہ چلو آؤ آج بڑی رات ہے، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ اس تسلسل کو، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اپنے ذہن کو مستعد کرنا چاہیے کہ آج بڑی رات ہے، اس کے صدقے ساری راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اس ذکر کے صدقے پر ساری راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. اب جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا توجہ سے فرمائیے. تو یہ قرآن مجید نے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے یہ احسان آپ کا ذکر فرمایا. اور اس آیت میں آپ دیکھیے، آگے بھی آیت آئے گی کہ فرما لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اب دیکھیں رسول تو حضرت موسیٰ بھی ہیں، رسول تو حضرت عیسیٰ بھی ہیں، رسول تو حضرت ابراہیم بھی ہیں، رسول تو حضرت نوح بھی ہیں، رسول تو 313 ہے، لیکن یہاں پر حضور کا نام نہیں لیا ہے. اللہ نے صرف یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں رسول کو بھیجا. اب مومنین جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ بھی مومن ہے، جنہوں نے حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھا توحید پر رہے وہ بھی مومن ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا وہ بھی مومن ہے. تو دیکھیں مومن بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے مراد مسلمان لیے جاتے ہیں یعنی حضور کی امت، اور رسول بھی مطلق لکھا ہوا ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ حضور سید عالم کی رسالت ایسی آفاقی، ایسی مسلم، ایسی ہماگیر، ایسی ضروری اور ایسی روشن ہے کہ اگر کوئی اور نبی مخاطب ہوتا ہے نا تو قرآن رسول ابراہیم کہتا ہے، رسول موسیٰ کہتا ہے، رسول عیسیٰ کہتا ہے، لیکن سرکار دو عالم کی رسالت ایسی اصل اور ایسی آفاقی، ایسی روشن اور ایسی بلند ہے کہ جہاں مطلق رسول کا ذکر ہوگا وہاں سے سرکار مراد ہوگا. جیسے دیکھیں فرما سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو، تو بندے تو سب ہیں لیکن دیکھیں عبدی ہی میرا بندہ. تو یہ جو فرمایا لقد جاءکم رسول، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ فیہم رسولا، تو جہاں رسول مطلق ذکر کیا جائے تو وہاں سے مراد جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جیسے الذین یتبعون الرسول، الرسول الف لام کے ساتھ الرسول، کبھی زبر دو زبر ڈال کر خاص تنوین، یہ جو دو زبر دو زیر آتے ہیں نا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی اس کے تعظیم کا ہوتا ہے، ایک معنی اس کی تخصیص کا ہوتا ہے. کئی یہ دو زبر دو زیر عربی فصاحت کے اندر کسی مضبوط استاد کے پاس بندہ پڑھتا ہے تو یہ دو زبر دو زیر خود اپنے اندر بڑا معنی رکھتے ہیں اور اس سے معنی کھل جاتے ہیں. مثلا جس طرح فرمایا، اور یہ کبھی قلت کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، بہت مختصر رات. یہ مختصر کا معنی کہاں نکالا آپ نے؟ لام کے اوپر جو دو زبر تھی تنوین جو تھی لیلن، تو اس کا معنی ہو گیا مختصر. کبھی دو پیش آ جاتے ہیں اس سے عظمت و شان مراد ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں وہاں پر بھی جو عبد کہا، لے گیا خدا اپنے بندے کو، تو کون بندہ تھا؟ تو وہاں سے حضور ہی مراد ہوئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کی جناب میں وہ قرب، وہ معیت کے بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر وہ درجہ حاصل ہے کہ عظمت کے جو جو عنوان ہے جب مطلق بولے جاتے ہیں تو اس سے مراد حضور ہی ہوتے ہیں. عزت ہو، رسول ہو، نبی ہو، عبد ہو، یعنی جو جو شان مخلوق کی شان و قدر کے عنوان ہیں اور جو درجے جب مطلق بیان کیا جائے، اگر حضور کے علاوہ اگر کوئی مراد ہوگا نا تو آگے اس کا نام لیا جائے، آگے اس کا نام ذکر کیا جائے. لیکن اگر نام ذکر نہیں کیا گیا تو اس سے پھر حضور ہی مراد ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی مطلق الرسول کہا جائے تو اس سے حضور مراد ہے، مطلق النبی کہا جائے تو اس سے حضور مراد ہے، مطلق عبد کہا جائے تو اس سے حضور مراد ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بارگاہ الہی کے اندر وہ قرب و مقام حاصل ہے کہ جو نہ کسی نبی کو حاصل ہوا نہ جو کسی رسول کو حاصل ہوا. یہ تو نبی اور رسول خود انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ اور مقام ہوتا ہے. کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے، کبھی کوئی جلسے میں ہمیں سوال پیش کرتا ہے کہ جناب یہ ساری شانیں دیکھیں اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو عطا فرمائی ہے. میں نے کہا بالکل، یہ ساری شانیں اللہ ہی نے آپ کو دی ہے، لیکن بیان بھی اللہ کرتا ہے. موضوع یہ ہے، شانیں ساری آپ کو اللہ نے دی، یہ ساری عظمتیں، اتنا پیارا، اتنا عظیم، اتنا بارونق، اتنا عظیم علم اور اتنی بڑی شانیں اللہ ہی نے آپ کو عطا فرمائی، لیکن اللہ دے کر پھر اس کو آپ ہی کی ملکیت قرار دیتے ہوئے آپ کی تعریف فرماتا ہے. مثلا آپ کو کوئی دوست بلا تشبیہ آپ کو بازار لے جائے اور بڑا حسین کپڑا آپ کو پہنائے، اور پہنا کر جب آپ مجمع کے اندر آ جائیں تو پھر آپ کو کہے، لوگوں سے کہے کہ دیکھو یہ کتنا حسین لگ رہا ہے، حالانکہ پہنایا اسی نے، پہنایا اسی نے، دلایا اسی نے، آپ نے نہیں پیسے دیے، وہ آپ کو لے کر گیا اور آپ کو اچھا لباس پہنایا، لا کر مجمع میں رکھا، اور جب آپ مجمع میں آئے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے پہنایا، وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ کتنا حسین لگ رہا ہے اس پر یہ لباس. تو اس سے آپ انسیت، محبت اور چاہت کا اندازہ لگائیے کہ ساری شان جناب رسول مکرم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، لیکن بیان ایسا کرتا ہے جیسے ساری شان ان کی ذاتی ہو گئی ہے. یہ انداز محبت ہے، یہ انداز رفعت ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کی بلندی ہے. اس پر کچھ بات عرض کرنے سے پہلے میں حدیث شریف کا ترجمہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ہر مسلمان اس بات کا یقین اور تیقن رکھتا ہے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء کرام، یہ شرعی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین حضرات انبیاء کرام کو ان کے اخلاق میں، ان کے بول چال میں، ان کے کردار میں، ان کی شکل و صورت میں، ان کے وضع و قدا میں، ان کی وضاداری میں، ان کی انسانیت کے رشتوں میں اللہ رب العالمین کوئی ایسی کمی اور نقص نہیں رکھتا کہ جس سے لوگ ان سے گھن کھائیں یا لوگ ان کو قبول کرنے میں پیچھے ہٹیں، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو جب اپنا نمائندہ بناتا ہے، میں اور آپ اگر اپنی بات کہیں اہم جگہ پر پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم 100 بندوں میں سے ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کا بولنا بھی اچھا ہو، جس کا انداز بھی اچھا ہو، جس کی ڈیلنگ بھی اچھی ہو، تاکہ وہ ہمارے کو وہاں پر مکمل طور پر ریپرزینٹ کرے اور ہماری مکمل ترجمانی کرے. کبھی کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ جو میری ترجمانی کر رہا ہے، یہ میری طرف سے وہاں جا رہا ہے، یہ میرا سودا فروخت کر رہا ہے، اس میں کوئی عقل کی کمی ہو. ہر وہ بندہ یہ چاہ نہیں ملے الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ خواہش ضرور یہ رکھتا ہے کہ ایسا با کمال میرا نمائندہ ہو، ایسا با کمال میرا سفیر ہو، ایسا با کمال میرا ترجمان ہو جو میری بات کا حقوق آگے تک پہنچائے. تو بلا تشبیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل والا وہ احکم الحاکمین ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اور اس کی یکتائی، اس کی توحید، اس کی پہچان، اس کی معرفت بندوں تک پہنچنا یہ ضروری ہے. اور اس کی اپنی معرفت، اس کی اپنی توحید اور اس کی اپنی ذات کا بہت بڑا مقام ہے. تو جس کو وہ اپنا نمائندہ بنا رہا ہوگا کہ جو جا کر اس کی ذات کا تعارف کرائے، اس کے مقام کا تعارف کرائے، اس کی حیثیت کا تعارف کرائے، تو مجھے بتا اس کی عقل کی. اس لیے انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین ہر شے میں سب سے زیادہ شے ان کو عقل کی عطا فرماتا ہے، کیونکہ جیسی عقل انبیاء کی ہوتی ہے ایسی عقل کسی انسان کی نہیں ہوتی، کیونکہ عقل ہی پر مدار علم ہے، عقل ہی پر مدار تمیز ہے. کوئی بندہ اگر کسی کی تمیز نہ کر سکے، کسی سے ادب سے پیش نہ آئے، اگلے کہتا ہے یار یہ کم عقل ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو عقل. عقل ہوتا تو اس کا درجہ جان جاتا، عقل ہوتا تو اس کے منصب کو جان جاتا. اس لیے دیکھیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سخاوت کس چیز کا نام ہے اور بزرگی کس چیز کا نام ہے، بڑا مشہور ان کا شعر تھا. وہ فرماتے ہیں کہ تونگری، تونگر فارسی زبان میں سخاوت کو کہتے ہیں بہت زیادہ. تو فرمایا تونگری بدل است نہ بمال، کسی کی تیوری میں کروڑوں روپے پڑے ہوں اس کو مالداری نہیں کہتے، مالداری دل کی ہوتی ہے. فرمایا تونگری، تونگری مال کا نام نہیں ہے، وہ خاص ایک مزاج ہوتا ہے. بزرگی بالوں کو سفید رکھنا، یہ عمر کا بڑھ جانا، یہ اور چیز ہے. بزرگی اور چیز، بزرگی اور چیز ہے، عمر کا بڑھ جانا اور چیز ہے. یہ الگ بات ہے کہ عمر بھی بڑھ رہی ہے اور بزرگی بھی آ رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ مال بھی ہو اور تونگری بھی آ رہی ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بالکل اس طرح الگ کرتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. فرماتے ہیں توجہ کیجئے، فرما تونگری، تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال. فارسی کے شعر میں فرماتے ہیں اور پوری دانائی وہ دیتے ہیں. فرمایا کہ سخاوت جو ہے وہ دریا دلی کا نام ہے، جیب میں مال رکھنے کا نام نہیں. کئی مالدار ہوتے ہیں چونی کسی کو نہیں دیتے مستحق کو، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ مال اتنا نہیں ہے لیکن دریا دلی ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ اربوپتی ہو چکا ہے. تو فرمایا تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال. اسی طرح بزرگی جو ہے وہ عقل کے کامل ہونے کا نام ہے، عمر کے بڑھنے کا نام نہیں ہے. اب چاہے وہ بچے کو عقل آ گئی اور ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، بعید نہیں کہ ہمیں وہ بات نہیں سمجھ میں آ گئی، اس کو آ گئی. ایسا بھی ہے کہ جناب جیسی عمر بڑھتی چلی گئی ویسی سنجیدگی، ظاہر سی بات ہے یہ بھی کتابوں میں ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کا مزاج پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پختگی کے اندر وہ اپنی ماضی کی غلطیاں نکال کر خود اپنے آپ کو تانا دے رہا ہوتا ہے یہ کیا بے وقوفیاں میں کرتا چلا گیا. عقل بالغ ہوتی ہے، نظریہ پختہ ہوتا ہے، وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو دیکھتا ہے. لیکن عقل کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کو دیکھے، عقل کا کمال یہ ہے کہ دوبارہ اس کو دہرائے نہیں اور اس سے اس سبق کو وہ حاصل کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں. میں بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اس مثال کے ساتھ تاکہ ایک درس کے اندر کئی باتیں ہمیں سمجھ آ سکیں. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں ان کی عمر 8 سال تھی، لیکن حضور کی دعا سے وہ اتنے عقل مند ہو گئے تھے کہ حضرت فاروق اعظم جیسا ذہین آدمی اور فاروق اعظم جیسا عالم، فاروق اعظم جیسا فقیر، فاروق اعظم جیسا مدبر کہ جس کی زبان پر فرشتے بولے، سرکار نے فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس کی زبان سے حق جاری ہوا، جب ان کا دور خلافت آیا تو آپ سب سے پہلی کرسی پر عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے اور آپ یہ کہتے تھے یہ ہمارا، یہ ہے جوان لیکن ہمارے جوانوں میں سب سے بڑا بوڑھا یہی ہے. فرمایا جس طرح ایک بوڑھا آدمی کسی چیز کو غیر جذباتیت سے باریکی سے سمجھتا ہے، تو فرمایا ابن عباس ہے بالکل جوان لیکن یہ لڑکوں میں بوڑھا ہے،
لڑکوں میں بوڑھا ہے، یعنی ہے یہ جوان لیکن باپ کو ایسی باریکی سے سمجھتا ہے کہ جس طرح بندہ کوئی 40-50 سال رکھ کر کوئی تجربے سے کسی بات کو سمجھے، اس کی باریکی کو، اس کے نفع کو، اس کے نقصان کو، اس کے اندھیرے کو، اس کے اجالے کو سمجھے. تو فرمائی یہ درک، یہ ذہنیت اللہ نے عبداللہ ابن عباس کو عطا فرمائی تھی. تو فاروق اعظم کے جملے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقل کس چیز کا نام ہے. ایک بات، عقل اللہ، یہ غلط ایک تقریر ہے کہ عقل کیا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ موضوع فلسفے کی طرف چلا جائے گا، پھر کبھی اس پر گفتگو کریں گے. اسی لیے علم کی تعریف بھی یہی کی گئی ہماری کتابوں کہ علم کسی چیز کا جاننا کیا ہے. فرمایا حصول صورت الشیء عند العقل، جو چیز عقل کے سامنے آتی وہ علم بن جاتی ہے. جو چیز عقل کے سامنے آتی ہے، یہ فلسفر بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے وہاں منطق میں بھی ہے. علم کی تعریف ابھی اگر آپ کھنگالیں گے تو یہی آپ کو ملے گی کہ حصول صورت الشیء عند العقل، کسی شے کی شکل کا عقل کے سامنے آنا. وہ شے، وہ چیز اپنی صورت رکھتی تھی لیکن بالکل گمنام تھی، لیکن جب عقل کے سامنے آئی تو پھر اس کا نام بھی ہو گیا، اس کی پہچان بھی ہو گئی، وہ علم میں منتقل ہو گئی. تو انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا سب سے زیادہ عقل عطا فرماتا ہے. حضرت قاضی یاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت وہب بن منبع کا یہ قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں میں نے 77 کتابوں کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجہن ناس بالعقل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سا ارجہن ناس بالعقل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقل میں سارے انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند تھے. اور فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ ان اللہ لم یعطی جمیع الناس من العقل، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا خلاصہ عبارت کا یہ ہے کہ سرکار کی عقل اور ساری کائنات کی عقل کیسے ہے. فرمایا وہ ایسے ہے کہ جس طرح کے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس کے سامنے رائی کا دانہ رکھا ہو. فرمایا سرکار کی عقل کی مثال ایک صحرا کی ہے اور پوری کائنات کی عقل کی مثال ایک رائی کے دانے کی ہے. یہ ذہانت، اور بالکل یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے. سرکار کی سیرت کو آپ پڑھ کر دیکھیں، نہ حضور نے کسی سے پڑھا، نہ کسی سے سیکھا، نہ کسی سے فن کو جانا. 10 سال میں ایسی ریاست کھڑی کر کے دکھائی، پھر مدنی لوگ حیران ہیں، مورخین حیران ہیں، محقق حیران ہیں. آج ایک دہریہ، ایک ملحد، ایک ایتھسٹ ہم سے کہتا ہے تمہارے نبی نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا خود ان کی زندگی دلیل ہے. ایسا انسان تم نے کبھی دیکھا ہے جو پاگل کو ایک جملہ بولے پاگل کی عقل صحیح ہو جائے؟ جو بالکل بچکانہ آدمی کے ساتھ صرف اس کی گردن پر اپنا سر رکھ کر ایک جملہ بولے اس کے سوچنے کا زاویہ تبدیل ہو جائے؟ ایسے کئی صحابہ کرام حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے جن کو حضور سے صرف 4-5 سیکنڈ مل، 4-5 سیکنڈ، بڑی بات نہیں کر رہا، 4-5 سیکنڈ ہی حضور سے ملاقات کا موقع ملا. میں سیدنا صدیق اکبر کی بات نہیں کر رہا، اب بھی کچھ لوگوں کا چہرہ کھچا ہوا ہے تو تھوڑا نرم رکھے چہرہ، اپنا بھی ذوق بنائیں اور ہمارا بھی ذوق برباد نہ کریں، تو چہرہ تھوڑا مسکرائیں. آپ ایسا، آپ سن رہے ہیں میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن رہے ہیں، تو چہرے کو ذرا سپاٹ نہ کریں آپ ایسا، کیونکہ چہرہ جو ریفلیکٹ کرتا ہے مزاج کو. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. آپ سنیے صلوات و سلام علیکم، ہم ایک خاندان کی طرح، ایک دوستوں کی طرح بیٹھے ہیں، تو ذرا مزاج کے ساتھ گفتگو ہو. یہ راتیں پھر بار بار کہاں آتی، ہمیں اب کیا پتا کہ پھر ہمیں کوئی بڑی رات نصیب ہو. اللہ عافیت فرمائے. یہ کس کے پاس گارنٹی کہ آنے والا ربیع الاول وہ دیکھے گا، آنے والی شب بہارہ وہ دیکھے گا؟ ہاں، تو کامیاب وہ ہے جو اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھے، پھر اس کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا. وہ اپنے ہر ذکر کو آخری ذکر سمجھے تو پھر اسے ذکر کی لذت آئے گی. اللہ اس کی لذت بزرگوں کے صدقے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. آپ دیکھیے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے اندر ایک ریاست کھڑی کر کے دکھائی تھی، اور ریاست نہیں، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے ذہین حضور سے پہلے بھی انسانوں میں بہت آئے، بڑے بڑے ذہین آئے، بڑے بڑے دانا آئے، لیکن ہر ایک کی بایوگرافی اگر آپ صرف گوگل پر لکھیں گے تو آپ کی بیٹری ختم ہو جائے گی، اتنی لوگوں کی بایوگرافیاں موجود ہیں کہ آپ اس کو نہ ڈاؤن لوڈ کرنا تو درکنار ہے، صرف آپ ان کے نام نہیں پڑھ سکتے، آئی ہیں، لیکن کسی کی شخصیت نے تاریخ پر ایسا گہرا اثر نہیں چھوڑا جیسا اثر محمد رسول اللہ کی زندگی نے چھوڑا. یعنی حضور کو بحیثیت انسان کیا آپ قبول کریں اس وقت، یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت انسان اور انسان کامل کے اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا کامل انسان دنیا میں نہیں آیا، ایسا کوئی بول ہی نہیں سکا جیسا انہوں نے بولا، انسان کو ایسی عزت کوئی دے نہیں سکا جیسی عزت انہوں نے دی، کسی کے معاملے کو سمجھنے میں جیسی درک، جیسی دانائی، جیسی سمجھ، اگلے کے مزاج کو سمجھنے کی آپ کی تھی، ایسا انسانوں کو پڑھنے والا دنیا میں آیا ہی نہیں. اور جس کی مشکل نفسیات پر جو جملہ کہا وہ تاریخ کا حصہ بنا، وہ فن کا حصہ بنا. اس دور میں کہا جس دور میں لوگ ڈنگر چلاتے تھے، آج 2000 سال کا عرصہ دیکھیے گزر رہا ہے، آج وہی بولیاں آج بڑے بڑے فن کا عنوان بن رہی ہے. میڈیکل ہو آپ دیکھیے، سیاست ہو آپ دیکھیے، معیشت ہو، یعنی جس کو آپ دنیا کی علم کہتے ہیں، قرآن کو آپ رہنے دیجئے، دیکھیں آپ جو معیشت پر جو حضور نے باتیں کی آج وہی اصول اپلائی ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی، یہ کیسے ہو سکتی ہے. میں ایک دفعہ، مجھے کیلیفورنیا کے اندر ایک عالم دین ملے، مصری عالم تھے، انہوں نے مجھے ایک مقالہ دکھایا، اور میں جب ان سے ملا، کیونکہ باہر جانے سے اچھے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ مقالہ میں نے لکھا ہے کہ یہودی نے اعتراض کیا تھا. اب دیکھیں کتنی باریک بات ہے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مکھی آئی، مکھی وہ ایک پانی میں یا مشروب میں گر گئی، وہ صحابی اس کو پھینکنے لگے. یعنی ایسا تھوڑی کہ کوئی اہتمام سے تقریر ہو رہی ہے اور کتابیں دیکھے ہوئے ہیں، اچانک سے ایک مسئلہ سامنے آیا، ایک مکھی اڑتے ہوئے آئی اور اگلے کے مشروب میں گر گئی، گری اور حضور نے ڈائریکٹ کہا اس کو ڈبو دو. میرے صحابی انہوں نے چہرے پر دیکھا کہ اس کو کیوں ڈبو، تو سرکار نے آگے سے جواب دیا، فرمایا اس کی ایک پر میں مرض ہے، دوسرے پر میں شفا ہے. میں صرف یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی کس پیچھے سے پڑا ہوا نہیں، ابھی اچانک ایک معاملہ سردس ہو گیا. ایسی چیزیں جس کو اہتمام سے میرے آقا نے کہا وہ تو ایک مکھی آئی ہے اور مکھی کسی کے مشروب میں گر گئی، ضمن ایسی چلتے ہوئے واقعہ اچانک سڈنلی ہو گیا. حضور نے فرمایا اس کو نکال کر نہ پھینکنا، اس کو ڈبو، اور اس کو ڈبا کر تم نکالو تو اس کے ایک پر کے اندر مرض ہے، ایک پر کے اندر شفا ہے. ایک یہودی نے اعتراض کیا یہ کیسا ہے، تو عربی عالم آیا، انہوں نے ساری ریسرچ مجھے لا کر بتائی، کہا کہ یہ آپ پڑھیے، میں نے اس میں ریسرچ کی، میڈیکل اس بات کو پروف کرتی کہ یہ جو کہا گیا یہ ایسا ہی ہے. میرے آقا کا گھر مٹی ہی کا تھا، سرکار اونٹنی ہی پر سوار ہوتے تھے، کھجور ہی کی وادی تھی، کوئی بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ جو کہہ دیا وہی ہو کر رہا، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. تو جناب ہم نے اپنی مسجد شریف میں تقریباً 18 جمعے اس موضوع پر پڑھانے کا شرف حاصل کیا، وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے. یہ میں نے کیونکہ ضمناً یہ بات آئی ہے، آپ کبھی آئیں تو نیٹ پر دیکھیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی شخصیت، یعنی حضور کو بحثیت انسان کے آپ دیکھیں تو ایسا کامل انسان کبھی نہیں آیا، جس نے انسان کی ویلیوز کو سمجھا اور انسان کو اٹھایا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، دو دو ریاستیں جو 5000 سال کی سامنے کھڑی ہے، ان کی سیولیزیشن، ان کی تہذیب، ان کے اخلاق موجود ہے، لیکن جب حضور بولے تو وہ مٹ گئے، اخلاق وہی بنا جو سرکار نے فرمایا، جب نہیں بولے تو کچھ نہیں بولا، اور جب بولنا شروع کیا تو پھر قانون وہ بنا. یعنی آپ دیکھیں، امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا تم ذرا کبھی غور کرو، ایک بچہ کسی گھر میں پیدا ہوا، اور بچہ گھر میں پیدا ہوا اس کے والد نہیں تھے، بچے کی تربیت کون کرتا ہے؟ باپ. کون کرتا ہے؟ ماں. کون کرتا ہے؟ دادا. کون کرتا ہے؟ اسکول. کون کرتا ہے؟ مدرسہ. کون کرتا ہے؟ ماحول. کون کرتا ہے؟ استاد. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو بچہ کبھی اس بات صلاحیت ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ایک بچہ ذرا توجہ دیجیے، بڑی مبارک بات ہے، میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں، بات بڑی مبارک ہے. امام غزالی لکھتے ہیں بہت پیاری بات، کیونکہ جب انہوں نے عقلی فلسفروں کو جواب دیا جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو کہا غور کرو، میں تم سے سوال کرتا ہوں، ایک ملحد سے پوچھا کہ مجھے جواب دو، ایک بچہ پیدا ہوا، جب اس نے آنکھ کھولی ماں کے گود میں تو اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں تھا، یہ ظاہری بات کر رہے ہیں اس کو سمجھانے کی. کہا جب وہ 6 سال کا ہوا تو امی بھی انتقال کر گئی، 8 سال کا ہوا تو پھر دادا بھی انتقال کر گئے، اب 8 سال کے بعد اپنے چچا کے پاس اسے رکھا گیا، وہ چچا کے خود اتنے بچے تھے کہ وہ اپنے بچے خود نہیں سنبھال پاتے تھے، ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں تھی، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، وہ اتنا نہیں کما پاتے تھے کہ میں اپنے سارے بچوں کو پالے، لیکن بھتیجا تھا اور ان کی والدہ اور والد انتقال کر چکے تھے، دادا نے، ان کے والد نے چچا کے والد نے ان کے حوالے کر دیا تھا, تو بھتیجا سمجھ کے پالا, بڑا پیار کیا, لیکن نہ اس بچے کو باپ کا ایسا قرب ملا, نہ ماں کا ایسا قرب ملا, نہ مدرسے کا ایسا قرب ملا, نہ ایسا ماحول ملا کہ جس میں وہ کچھ سیکھ سکے جیسا بچے سیکھتے ہیں ظاہراً. نہ وہ کوئی اسکول گیا, نہ وہ کوئی مدرسہ گیا, نہ کبھی کسی استاد کے پاس بیٹھا, نہ کسی کو دیکھ کر اس نے کبھی کوئی ادب سیکھنے کی کوشش, یعنی کوئی ایسا ماحول ملا ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ گلی کوچوں کے اندر جو ہے وہاں شرابیں عام تھی, زنا عام تھا, بت پرستی عام تھی, بڑی بڑی برائی عام تھی. تو پوچھا آپ نے اس یہودی سے, بتاؤ وہ بچہ جب جوان ہوا ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ ماحول کے لیے کوئی ماڈل بنے گا کہ ضائع ہو گیا؟ اس نے کہا تم اپنی عقل پر ہاتھ مارو, وہ بندہ کیسا بنے گا, وہ تو ضائع ہو گیا. فرما ہمارے نبی پاک کو دیکھ, فرمایا جب پیدا ہوئے تو والد صاحب نہیں تھے, 6 سال کی عمر میں امی وصال کر گئی, 8 سال کی عمر میں دادا وصال کر گئے, چچا کے پاس آئے, سارا ماحول عجیب و غریب تھا, لیکن جب بیٹھتے تھے تو چچا دیکھتے تھے کہ جناب یہ کیسے بیٹھتا ہے, کیسے چلتا ہے. اپنے بچوں اور اپنی بیوی سے وہ کہتے تھے کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ محمد عام شخص نہیں ہے, یہ بہت نظامی شخصیت ہے. مثلا ایک مثال ایک سیرت کی کتابوں کے اندر آتی ہے, چچا ابو طالب پوری دن مزدوری کر کے جب کچھ کھانا لے کر آتے ہیں تو دسترخوان بچھا دیا جاتا, بچے چھوٹے تو کھانے کے پیچھے بچے تو بھاگتے. اب جناب بچھا دیا گیا ہے اور ابو طالب جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس جو دسترخوان ہے اس پر سارا سامان لگا رہے ہیں, بچے پوچھے بغیر وہ ٹوٹ پڑے ہیں اس پر کھا رہے ہیں, اور وہ اپنی آنکھوں سے جب توجہ کرتے ہیں کہ میرا بھتیجا کہاں ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دور دیوار کے ساتھ خاموش بیٹھے ہوئے. آپ کی عمر بھی 8 سال ہے, آپ بھی عمر میں بچے ہیں, توجہ ہے, آپ کی عمر بھی 8 سال ہے اور آپ بھی عمر میں تشویش, آپ بھی 8 سال کے ہی ہیں اور آپ کی عمر شریف بھی, آپ بھی بچے ہی ہیں, آپ کی یہی عمر ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب دیکھتے ہیں اور جب وہ غور کرتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے, ذرا میں دیکھوں کیا بھوک نہیں لگی, یہ کیا مسئلہ ہے, ساتھ میں تو یہ بھی تو صبح سے بھوکا ہے ان کے ساتھ. اب دیکھیے وہ ہوا کیا, کہتے ہیں کہ جب بچے کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں, بچے کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں تو یہی اٹھ کر آگے جاتے ہیں اور ایک ایک اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں تمہارا پیٹ بھر گیا, تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, 8 سال کی عمر ہے, تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں, کوئی حاجت اور کھاؤ گے؟ ان کی خیریت پوچھتے ہیں. جب وہ بالکل وہ اپنے سیر ہونے کی بات مکمل کر چکے ہوتے ہیں پھر وہ بچا ہوا کھانا کھاتے تو ابو طالب چیخ پڑے کہ جس کے اندر اخلاق بچپن سے ایسی ہے وہ غیر معمولی شخصیت ہے. تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی, فرمایا تم دیکھو یہی بات میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کی زندگی میں دیکھی. سیدہ خدیجہ میری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس زمانے جاہلیت میں اللہ نے میرے آقا کے قریب لوگوں کو بھی ویسے کیا جو اپنے زمانے کے ممتاز منفرد لوگ, ماں باپ بھی منفرد تھے, سرکار کی ازواج بھی منفرد تھی. سیدہ خدیجہ اس جاہلیت کے دور میں جس میں عورتوں کو بیچا جاتا تھا, کون سی ایسی بری رسم تھی؟ نہیں تھی, مجھے بتائی کہ عورتوں کی عزت کی پامالی اور ان کے اخلاق کی پامالی کے لیے جائز نہ رکھی جاتی ہو, لیکن اس دور میں بھی دو شوہروں سے بیوہ ہیں اور عرب کے معاشرے کے اندر یا آمینہ طاہرہ کہلائی یا خدیجہ طاہرہ کہلائی. آپ پڑھ کر دیکھیں, واللہ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے, میں آپ شرط کرتا ہوں کہ سیرت کی کتابوں میں عرب کے اس بوسیدہ معاشرے نے بھی, اور جو اپنی ماں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا لیکن عرب کے اس معاشرے میں اگر وہ معاشرہ بھی نظریں جھکا کر اگر کسی کو دیکھا تو عرب میں دو عورتیں تھیں, ایک سیدہ آمینہ اور ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ, جن کو عرب کا معاشرہ بھی طاہرہ کہتا ہے اور عفیفہ کہتا ہے, پارسا کہتا ہے. سیدہ خدیجہ, ظاہر سی بات ہے کہ جیسی آپ کی نزاکت, جیسا آپ کا مزاج, جیسے آپ کے اخلاق, جیسی آپ کی طبیعت, جیسا آپ کا نیچر ہوگا اسی نظریے سے آپ لوگوں کو پرکھیں گے اور ویسے ہی لوگ آپ کے قریب آئیں گے. سرکار دو عالم کا ایک قول مبارکہ دیکھیں, فرما المرء علی دین خلیلہ, یعنی سرکار علیہ السلام دیکھیں آپ جو بولی بولتے ہیں نا, مثلا ایک بندہ خاموش بیٹھا ہو کوئی بات نہ کرے تو خاموشی بندے کو عالم ظاہر کرتی ہے, لیکن جب بولنے لگے تو پتا چل جاتا ہے اندر یہ ہے کیا, کیونکہ آپ کا بولنا آپ کے عقل کا مشاہدہ ہے, آپ کے عقل کا حاصل ہے, کیونکہ جس چیز کو جیسا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو زبان سے بیان کر رہے ہیں. تو آپ کی زبان بتائے گی کہ آپ کی عقل کی پختگی کتنی ہے، آپ مزاج میں کتنے سنجیدہ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک جس کو جوامع الکلم کہتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین پر ایک واحد انسان ہے کہ جو سب سے مختصر کلام کرتے ہیں اور مضمون اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال تک لوگ اس کو سمجھتے رہے. جوامع الکلم جو حضور نے فرمانا ای انی اوتیتو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے وہ زبان عطا فرمائی کہ لفظ ایک بولوں گا، پورا جملہ نہیں ایک کلمہ بولوں گا، اس کلمے کے اندر معنی اتنی ہوگی کہ جیسی تیری عقل ہوگی ویسا سمجھے گا، جیسی تیری عقل ہوگی ویسا سمجھے گا. جواب الکریم. اب حضور کی بولیاں، اب دیکھیں حضور کے، آپ جو حضور کے اقوال ہیں جو بطور محاورے کے ذکر کیے جاتے ہیں، مجھے بتائیے وہ قول بتاتا ہے کہ ذہانت کتنی ہے. مثلا سرکار نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب اسی پر آپ غور کر لیجئے، اس روایت کو اگر آپ پکڑ لینا، میں کہتا ہوں پھر کسی سے دھوکہ بندہ نہیں کھا سکتا. یعنی اتنا باریک اور اتنا قریب آ کر انسان کے جذبات کو پڑھنے والا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. کیونکہ کوئی چیز اصول جب بنتی ہے کہ جب اس کو مکمل طور پر آپ احاطہ کرتے ہیں. سرکار نے انسانوں کے تعارف کے لیے ایک اصول بتایا، فرمایا کسی بندے سے مل رہے ہونا تو اس کا مزاج نہ پوچھو، یہ دیکھو بیٹھتا کس کے ساتھ ہے اور اس کے پاس بیٹھتے کون ہیں. فرما المرو علی دین خلیلی ہی المرو علی دین ملوکی ہی. فرمایا لوگ اگر آپ یہ دیکھنا چاہو نا کہ رعایا کیسی ہے تو فرما وزیر اعظم کو دیکھنا. حضور نے فرما بادشاہ کو دیکھنا، اس لیے کہ ہمیشہ قوم اپنے بادشاہ کے مزاج پر ہوتی ہے. کیا بات بولی آپ، اس کو غور کریں. جو جس کی جماعت میں ہوگا، چاہے سیاسی ہو یا مذہبی ہو، سیاسی ہو یا مذہبی ہو، المرء علی دین ملوکی ہی، بندہ اپنے بادشاہ، اپنے سرپرست اور اپنے مقتدا کے مزاج پر ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھنا چاہو کہ جناب ان کا مقتدا کیسا ہوگا تو آپ رعایا کے مزاج کو دیکھ لو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کا مقتدا کیسا ہوگا. مقتدا کو دیکھو گے تو آپ خوب سمجھ جاؤ گے کہ اس شہر میں رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے. یعنی یہ اگر آپ بات میں آپ تک پہنچا سک رہا ہوں تو آپ اس پر غور کیجیے گا. یعنی ایک جملہ ہے لیکن ساری کائنات اس میں جمع ہو گئی ہے، ایک ایک جملے ایسے. اب آپ دیکھیں ہزاروں احادیث اس پر موجود ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت پر دلیل ہے. اس لیے بڑے بڑے محققین نے یہ کہا کہ جو صرف انسانیت کے خیر خواہ تھے، انہوں نے کسی کی تحقیق مذہب کی وجہ سے نہیں کی، ایسے بھی مخلص اور غیر جانبدار محقق دنیا میں آئے جنہوں نے انسان، جو با کمال انسان تھے نا، ان کو پرکھا، ان کی بایوگرافی پرکھی، ان کے حالات پرکھے، ان کا مطمئن نظر، ان کا مزاج، ان کا سبجیکٹ یہ تھا کہ بھائی دنیا میں کس نے امن کی بات کی. ان کا یہ ایک مقصد ہے، دنیا میں کس نے امن کی بات کی، دنیا میں کس نے پیار کی بات، دنیا میں کس نے رشتوں کی اہمیت بتائی، دنیا میں کس نے دکھ کو کم کر کے سکھ کی بات کو آگے کیا، دنیا میں کس نے فساد کو کم کر کے پیار کو آگے کیا. ایسے وہ لوگ جو آج بھی مزاج لوگوں کا بنا ہوا، اس پر ریسرچ کرتے ہیں. مانا کہ اس میں غیر مسلم بہت زیادہ تھے ہیں کہ جو اس موضوع پر ریسرچ کرتے ہیں، غیر محقق یعنی غیر جانبدار محقق جو کرتے ہیں، انہوں نے دیکھی ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تو اس میں دو قسم کے لوگ تھے، تین قسم. ایک تو متعصب تھا جو الزامات کی طرف آیا، جان بوجھ کے وہ بات سمجھی جا سکتی تھی، اس کے صحیح معنی نکلے جا سکتے تھے، اس بات کو صحیح رخ دیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے تعصب میں. مثلا اگر میں اور آپ کسی بات کی ریسرچ پر چلے اور نتیجہ پہلے سے نکالیں تو پھر ریسرچ کیا ہے؟ نتیجہ تو اس کے پورے پروسیس کے بعد ہم نکالیں گے نا. اگر میں نے پہلے ہی ذہن بنا دیا یہ چیز کالی ہے، اب میرے پاس جتنے سفید دلائل آئیں گے میں رد کرتا رہوں گا، کیونکہ میں نے نظریہ کالا ثابت کرنے کا بنایا. تو یہ تو عصبیت ہے، یہ تو عصبیت ہے، توجہ ہے. تو ایسے مستشرقین جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں حضور کو غیر سمجھ کر پہلے ہی قلب میں معاذ اللہ اہمیت نہ دی، تو وہ پڑھنے کے لیے آئے تو ان کے سامنے روشن دلائل بھی آئے تو وہ بہانہ کرنے لگے ہنسنے. الگ بات ہے کہ یہی چیزیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کسی حوالے سے مانتے بھی ہیں، لیکن حضور سے عصبیت کی ہے، تعصب کیا. لیکن وہ ان کو تو چھوڑیے، یہ تو بے وفا لوگ ہیں. لیکن وفادار قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول بھی نہ کیا ہو لیکن وہ تھے غیر مسلم، جب وہ پڑھنے کے لیے آئے تو ان کی تحریریں آج بھی شاہد ہیں. وہ لکھ گئے کہ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا، لیکن جتنا قریبی سے انسان کا مطالعہ، معائنہ اور انسان تک انسانیت کو لانے میں کام جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے، ایسا کوئی دانا شخص دنیا میں آیا نہیں ہے. عقل. اب میں اس میں جملہ کوئی یہ کہے گا شاید آپ مبالغہ کرتے ہیں, میں نے کہا غور کریں. دیکھیں بڑے سے بڑے ماہر لوگ آئے, ان پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی, لیکن ان کے زندگی کے کسی ایک شعبے پر لکھی گئی. وہ اچھے سیاستدان ہوں گے تو ساری تحقیق اسی پر, بہت اچھے سیاستدان تھے, یہ کیا یہ کیا, یا وہ بہت اچھے معاشیات کے ماہر تھے تو ان کی معاشیات پر بحث لکھی گئی, یا بہت بڑے اچھے کسی ایک فن کے عالم تھے. میں کہتا ہوں ایسا کوئی بندہ مجھے دکھاؤ کہ زندگی کے سارے شعبوں میں وہ امام ہو, وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سیاست دیکھیں, آپ معاشیات دیکھیں, آپ عمرانیات دیکھیں, آپ اپنوں سے معاملات دیکھیں, آپ دشمنوں سے معاملات دیکھیں, آپ قیدیوں سے معاملات دیکھیں, آپ جنگ میں ان کو دیکھیں, آپ ان کو امن کے اندر دیکھیں, آپ ان کو اپنوں میں دیکھیں, آپ ان کو غیروں کے اندر دیکھیں, یعنی ایسی چیز, ایسے وہ معیار, ایسے وہ موضوع جس سے کسی انسان کی زندگی کے شعبے کو پرکھا جا سکتا ہے. کوئی انسان اپنی زندگی میں ایک ایک دو دو شعبے میں ماہر ہوگا لیکن زندگی کے تمام شعبوں میں ماہر ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں. اب آپ دیکھیے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پر, سیرت ایک سیرت 100 صفحے پر بھی لکھی گئی, سیرت 1000 صفحے بھی لکھی گئی. پھر سیرت لکھنے والے نے اہتمام ساری سیرت کا احاطے کا کبھی نہیں کیا, ایک موضوع کو لے کر وہ چلتا ہے. جب تو سیرت کی ہزاروں کتابیں بنتی ہیں, ایک کہتا ہے آج ہم حضور سیرت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو ڈسکس کریں گے, اب وہ جلدوں کی جلدیں لگا رہا ہے. آج ہم اپنا سیرت کا عنوان بنائیں گے حضور بحثت ماہر معاشیات, حضور سید عالم ماہر فلاح انسانیت کے لیے فلاں کام کر. ان جتنے ابواب آپ دیکھتے چلے جائیں یہ وہ سیرت کے جامع میں آتے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ, اور اس میں جملہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بندو میں نے تمہارے لیے اپنی نبی کی زندگی کو تمہارے لیے عملی نمونہ بنایا. اب ایک بندے کی زندگی سب کے لیے نمونہ کیسے بن سکتی ہے؟ غور کریں, آپ بھی انسان میں بھی انسان, جس جذبات سے میرا سام ہونا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا بھی ہو سکے. ایک بندہ کنوارا ہے, شادی شدہ ہے, وہ ایک دوسرے کے لیے ماڈل کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک غریب ایک امیر ہے, دونوں کا مزاج ہی الگ ہے, دونوں کا رہن سہن الگ ہے, وہ اس کی ضرورت کو نہیں جانتا, وہ اس کی ضرورت کو نہیں جانتا, تو ایک شخصیت سب کو کیسے پورا ہو؟ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ قرآن نے سارے انسان, ہر انسان کی عقل الگ, اس کا زاویہ الگ, اس کے مطالبات الگ, زندگی کے اندر حالات کا سامنا الگ 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 ہے, لیکن سب کے لیے مرکز ذات مصطفیٰ کو بنایا. اس سے آپ حضور کی ذات کا پھیلاوا دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اس میں بات کرتے چلے جائیے, موضوع ہمارا یہ نہیں ہے لیکن ضمناً بات ہمیں آئی تو ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. آپ اس پر مطالعہ کرتے چلے جائیے, اس کو پھیلاتے چلے جائیے, انسان جناب اس میں حیران ہو جاتا ہے, پریشان ہو کس چیز چیز میں حضور نے. اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میتھی کھاؤ, پالک کھاؤ, انجیر کھاؤ, کھجور کھاؤ, ٹھیک ہے. اور یہ وہ ٹوٹکے نہیں ہیں کہ جو بڑے بوڑھے کوئی کہنے کا جی نہیں, تو گاؤں دیہات میں ہوتا ہے, بڑے بوڑھوں کو اتنی تو بات پتا ہوتی ہے. میں نے کہا یہ بات پہلے کسی نے بولی ہی نہیں ہے, یہ رسمی ہاں بعد میں سب نے بولی کیونکہ حضور نے بولی, موجود حضور ہے. یعنی ہوتا نا کہ گاؤں دیہات کے اندر بڑی بوڑھیاں اتنی ذہین ہوتی ہیں کہ وہ کسی جڑی بوٹی کے بارے میں جانتی ہیں, کسی معاملے کے بارے میں جانتی ہیں, لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے. مثلا آپ غور کریں جس روایت کو حضور کے علم غیب کی نفی میں ثابت کیا جاتا ہے, میں ان دوستوں سے کہتا ہوں تھوڑا محبت سے دیکھو تو یہ حضور کی شان کو ظاہر کر رہی ہے. سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے, جو تلمیح کی روایت ہے بڑی مشہور, کھجور کی پیوند کاری والی روایت مسلم امام احمد میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہا تھا کہ مادہ, کیونکہ درختوں میں بھی مادہ اور نر ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہیں فارمنگ کے پورے نظام کے اندر یہ ساری چیزوں, زمینوں میں نر و مادہ ہے, پھلوں میں یہ ساری چیزیں ہیں, اور جب تک اس کو جفت اور زوج نہ کیا جائے پھل بڑھتے نہیں ہیں. یہ ہوا کرتا تھا عرب میں بھی کہ وہ باقاعدہ طور پر, آج بھی آپ دیکھیں جس درخت کے اندر, ابھی آپ پنجاب میں چلے جائیں سندھ میں چلے جائیں تو باقاعدہ درختوں میں تلمیح کی جاتی ہے, یعنی نر درخت کے, یعنی مادہ درخت کے اندر نر درخت کی باقاعدہ لکڑی کو خاص جگہ سے کاٹ کر اس کے تنے میں خاص ایک جگہ ہے جہاں پر وہ جو ماہرین ہیں وہ جانتے وہ پیس کرتے ہیں, تو جو پھول نہیں دے رہا وہ پھول کیا پھل دینا شروع کر دیتا ہے. یاد بھی ہے, لیکن دیکھیں حضور نے تاریخ کو تبدیل کیا. سرکار جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ بات کی تھی, فرمایا کہ تم یہ نہ کیا کرو, تلمیح نہ کرو, پیوند کاری نہ کرو, صحابہ حکم کے پابند تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کیا, پھل کم ہو گئے اس سال, پھل کم ہو گئے دوسرے سال, پھل کم ہو گئے. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے, ظاہر سے بے پاری تھے, پہلے اتنا بیچ رہے تھے اب اتنا نہیں ہوا تو گھاٹا بھی سامنے نظر آ رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے, سرکار کو سارا معاملہ پیش کیا, سرکار خاموش سنتے رہے کیونکہ وہ شاگرد ہے حضور کے نا, اس پر اعتراض صحابہ پر نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ نے کیا کر دیا, میں نے کہا نہیں نہیں, جب ڈگری مل چکی ہو تو پھر ڈگری کی بات ہوتی ہے, کے جی ون کی کاپیاں نہیں اٹھائی جاتی. وہ تو مرحلہ ہے نا تربیت کا. ابھی وہ بندہ ڈاکٹریٹ ہو گیا, اس وہ جناب گریجویٹ ہو گیا اور اگلا کہہ کہ کیا آپ نے سند دی ہے, یہ تو یوں لکھتا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو حسد ہو گیا, یہ لکھتا جب تھا جب وہ گریجویٹ نہیں ہوا تھا, یہ تو اس کی پرانی کاپی آپ اٹھا کر لے آ رہے ہو, اب جو ہم دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. یہی صحابہ کرام کا مزاج, یہ عام لوگ تھے, حضور کی صحبت میں آئے. میں خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہا, وہ ہوتے ہوئے بھی جامع تھے, معصوم نہیں تھے, ان میں بھی معصوم نہیں تھے. خطا کا ہو جانا ممکن تھا, خطا ہو گئی جی خطا ہو گئی. میں نے کہا خطا بھی بڑی عجیب ہے, خطا ہوتی اور براہ راست خدا اصلاح کرتا ہے. تو جس کی اصلاح کے لیے خدا کا کلام اتر جائے تو جس سے خطا ہوئی ہے اس کے ناز اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوں گے جناب. میں نے کہا ذرا ادھر سے بھی آپ دیکھیں, آپ خطا خطا کی بات کر رہے ہیں تو اب غور کیجئے, دو سال ہو گئے اور پھل اس میں جناب جو ہے کہ وہ کم آنے لگے. تو سرکار علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھل کم ہو چکے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے تھوڑا جلال فرمایا استاد کی حیثیت سے, جسے تربیت کو جب تمہیں کہہ دیا تو بس کرو اس کو. تو سرکار نے جلال میں یعنی استاذی یعنی جو استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا اس میں اس نے فرمایا کہ جاؤ پھر انتم عالم ابھی امور دنیا, جاؤ تم اپنے دنیا کے معاملات پھر مجھ سے زیادہ جانتے, پھر جاؤ تم کرتے رہو. ٹھیک ہے, اب اس کو دلیل بنا. اب دیکھو بات کہاں کی ہے اور کہاں لائے جائے. کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب صرف قرآن کا علم تھا, دنیاوی علم نہیں تھا. میں نے کہا آپ تو خود سیاست کے اصول حضور سے لے رہے ہیں اور یہ تو دنیاوی علم ہے. آپ کے ابا نے تو خود طب نبوی سے کتاب لکھی نا. کہنے کہ ہاں ہاں لکھی ہے. میں نے کہا کیا لکھی؟ کہ انہوں نے انجیر کے فضائل لکھے ہیں, انہوں نے پودینے کے فضائل لکھے ہیں, انہوں نے دھنیا کے فضائل لکھے ہیں, انہوں نے میتھی کے فضائل لکھے ہیں. میں نے کہا آپ کے ابا کو کیسے پتا چلا یہ دنیاوی علم ہے کہ دینی علم ہے؟ میں نے کہا آپ کے ابا جب کتاب بیچ رہے تھے اور شہرت پا رہے تھے طب نبوی میں, تو طب نبوی بھی جو طب جو ہے یہ بھی تو دنیاوی علم ہے. کس نے آپ کو بتایا کہ یہ سبزیاں یہ فائدہ دے گی؟ کس روایت کو بنیاد لے کر سرکار کے علم پر حملہ کرنا اور کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کا علم نہیں تھا؟ حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن بھیجا, سرکار خود یمن کبھی نہیں گئے, مسلم امام احمد میں یمن بھیجا. جب وہ جانے لگے نماز کا مسئلہ پوچھا, سرکار نے فرمایا فلاں پہاڑ کا نام لیا حضور نے اور اس کے ڈائریکشن میں تو رہنا, قبلہ وہی ہے اور آج تک قبلہ وہی ہے. تو آپ عمرانیات دیکھے, علم ارضیات, سرکار کہاں تشریف لے گئے وہاں پر, لیکن تجربہ مہارت علم نبوی کی وہ شان ہے کہ یمن خود کبھی نہیں گئے. توجہ ہے, کبھی نہیں گئے سرکار. میں اکثر آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ یمن سے جب, کیونکہ 9 ہجری سرکار کی زندگی مبارکہ کی آپ پڑھیں, 9 ہجری میں تقریباً کئی وفود حضور سے ملنے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اسلام پھیل چکا تھا تو جبری نہیں, تلوار سے دین نہیں پھیلا, بلکہ ان کو یہ کہا کہ آپ آئیں ملاقات کریں, بات تو ان کی سنیں نا. تو وہ وفود آتے تھے, جب وہ آتے تھے تو مسلمان نہیں تھے, جب وہ آئے تو مسجد نبوی کے قریب ان کے خیمے لگ جاتے تھے اور ان پر کوئی زبردستی نہیں تھی. ان کو یہ اجازت تھی کہ تم روزانہ حضور کو شریف دیکھو, وہ کیسے ملتے ہیں, کیسے باتیں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کن سے ملتے ہیں اور وہ کیا خطبہ دیتے ہیں. تو اس میں 5-5, 7-7 دن کے بعد وہ قافلے کے قافلے 100 کے 100 آدمی کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ وفود 9 ہجری میں سب سے زیادہ وفود حضور کے بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام. جب تبوک کے اندر آپ نے ہرقل کو جب جواب دیا اور ہرقل کے تازیے ٹھنڈے پڑے اور وہ دمشق سے نکل نہ سکا, اور تبوک میں سرکار اپنی 35,000 فوج کو لے کر کھڑے ہوئے تھے اور وہ 2,50,000 کی فوج کو لے کر آگے نہ آ سکا, کیونکہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی نا. سرکار تو چلے تھے دمشق کی طرف, پورا جا رہے تھے, لیکن تبوک کے مقام پر حضور نے رک کر معائنہ کیا کہ یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اور تبوک میں حضور نے 22 دن قیام کر کے قصر نماز پڑھی. قصر نماز پڑھنا اس بات کو بتاتا ہے کہ سرکار نے تبوک میں اقامت کی نیت نہیں کی تھی. حضور تبوک کو چھوڑ کر آگے جانا چاہتے تھے, جب اقامت کی نیت نہیں تھی تب تو مسافر ہوئے, ورنہ 15 دن میں تو بندہ مقیم ہو جاتا ہے. سرکار 22 دن تک قصر پڑھتے رہے, اس کا مطلب سرکار لوٹنا نہیں چاہتے تھے, آگے بڑھنا چاہتے تھے. 22 دن حضور نے قصر پڑھی. تو یہ سرکار نے فرماتے نا کہ جب جیسا وہ احد کے اندر ہوا, جناب جو ہے کہ بنو قریظہ کی جنگ میں ہوا, سرکار نے جب اسلحہ پہن لیا تھا تو جا کر آ کر کہا کہ حضور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمانا نبی جب پہن لیتا ہے تو پھر میدان میں ہی جاتا ہے, پھر واپس نہیں آتا. نبی جب تلوار ایک دفعہ کھینچ دے تو پھر میدان میں جاتا ہے, پھر واپس نہیں آتا. وہ جب ذرا پہن لے اور جنگی لباس پہن لے تو پھر نبی اتارتا نہیں ہے. فرمایا تم کیا بات کر رہے ہو, یہ دیکھو جبریل خود جنگی لباس پہن کر میرے سامنے کھڑا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بڑی رات ہے میرے دوستو, صرف اپنے دل کے دریچ, مقصد کچھ نہیں, نہ چڑھانا کس کو نہ سوال کا جواب ہے, مقصد یہ کہ اپنے آپ کو ذرا بیدار کرنا ہے کہ ہم ہیں کس کے اور استعمال کہاں ہو رہے ہیں, ہمیں جانا کہاں پر ہے. میرے دوستو صرف یاد مصطفیٰ سے اپنے سخت دلوں کو نرم کرنے کے لیے یہ چند سچائی اور حقیقت باتیں جو ہیں وہ ہم اجاگر کر رہے ہیں. بات کو سنیے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خیمے لگاتے تھے اور لوگ مشاہدہ کرتے تھے. یمن کا ایک جس کو وفد خور کہتے ہیں, خا یعنی حلوے والے, خا کے ساتھ, یعنی میرے جاگنے کی وجہ سے شاید میری ساؤنڈ کا کوئی آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے تو میں بتا رہا ہوں, جیم ہا خا, خا اور عین, خور, وفد خور, اس کو آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے, وفد خور. یہ خاص وفد ہے, یمن سے حضور کے پاس آیا, گورے چٹے لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے, 15 دن گزر گیا, پیچھے سے ان کا دوسرا وفد آیا, پیچھے سے ان کا دوسرا وفد آیا. دوسرے وفد میں جو اس وفد کا سردار تھا نا, اس کو مبارکباد پیش, کہ تمہیں مبارک ہو. انہوں نے کہا کیسے؟ کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا. ایک ہی محلے کے لوگ تھے, مبارکباد دی انہوں نے جی, بڑی خوشی سب نے مبارکباد دی, جی بہت مبارک ہو, گھر بیٹا ہوا آپ کا. رات کو وہ بندہ اکیلے آیا, کہنے لگا لیکن وہاں پر کچھ چیمی گوئیاں بھی ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا چیم, تہمت کا دور تھا, کچے کان کے لوگ تھے. کہا کیا چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں؟ کہ چیمی گوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ تمہارا بچہ بالکل حبشیوں کی طرح کالا ہے, تم گورے. اب دیکھیں گے خالصتاً میڈیکل کا شعبہ ہے, اور آج سائنس اسی بات کو پروف کرتی ہے. کہا دیکھو شک یہ ہو رہا ہے کہ تمہاری بیوی خوبصورت, تم خوبصورت, تمہارے باپ خوبصورت, تمہاری ماں خوبصورت, تمہاری ساس خوبصورت, تمہارے سسر خوبصورت, ان میں کالا کوئی ہے نہیں, یہ رنگ غالب کہاں سے آ رہا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی نے بدکاری کی. تو اس نے آنکھیں اپنی بند کی اور بڑا غصہ اس کو آیا, لیکن اس نے یہ تہمت خود بھی مان لی اور اپنے بڑے قریبی شخص کے پاس آیا, کہنے لگا میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ اور جب حضور کا کلمہ پڑھ چکے ہو تو جا کر پوچھ لو ان سے. تو انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کوئی وضو کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ پوچھ لوں, کوئی غسل کا مسئلہ ہے پوچھ لوں, سمجھ رہے میری بات, کوئی نماز کا مسئلہ ہے پوچھ لوں, کوئی تیمم کا مسئلہ ہے, ارے میرے گھر کا مسئلہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کو تھوڑی یہ جانتے, ان کو نبی کا اس سے کیا کام. لیکن یہ جرت بتاتی تھی کہ جب وہ ایمان لاتے تھے تو اس طریقے سے لاتے تھے کہ نبی محض میسنجر نہیں, نبی کی مثال ڈاکیے کی نہیں ہوتی کہ جو ڈاک دے کر چلا جائے, نبی وہ ہوتا ہے جو خدا جسے اپنے جمال اور کمال اور علم کا مظہر بنا کر بھیجتا ہے. علم خدا ہی کا ہے, ظاہر اس سے خدا کرتا ہے. میرا امام کہتا ہے نا کہ رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہیں, سیدھی راہ چلاتے ہی ہیں, سیدھی راہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ رزق اس کا ہے کھلاتے, رب ہے معطی, یہ ہے قاسم. رب ہے دینے والا, یہ ہے بانٹنے والے, رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. کتنا خوبصورت عقیدہ بیان کر دیا, رزق اس کا ہے, رزق آپ کا نہیں ہے لیکن بانٹتے آپ ہیں, رزق اس کا ہے. کہنے کہ اللہ خود نہیں بانٹ سکتا, میں نے کہا اللہ بغیر بادل کے بارش نہیں دے سکتا, کہنے کہ دے تو سکتا ہے, میں نے کہا اللہ بغیر پانی کی پیاس نہیں بجھا سکتا, کہ بجھا سکتا ہے, میں نے کہا لیکن بجھاتا ہے, کہنے کہ نہیں. میں نے کہا اس سے معذوری ہوتی ہے یا قانون یہ ہے؟ قانون یہ ہے کہ اللہ بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھا سکتا, تو بس اس کو بٹھا دو مسجد میں کہ پانی تو نے نہیں پینا, نہ سحری میں پینا نہ افطار میں پینا. لوگ کہیں گے جو ظلم ہے پانی تو پینا پڑے, تو کیا اللہ رب العالمین پانی خیر کے پانی کے ذریعے ہی آئے گا؟ خدا ڈائریکٹ خیر نہیں دے سکتا. وہ بھائی عالم اسباب ہے, کاز اینڈ افیکٹ, یہ عالم اسباب ہے, عالم اسباب میں اسباب ہی کی بات ہوگی. جب تو پانی خیر کا سبب بن سکتا ہے تو جو سارے سبب جس کے قدموں میں چلے, اصل سبب تو جناب رسول اللہ ہی ہے. اس میں چڑھنے چڑھانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی ہو تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, آپ بالکل کئی ذہن کے لوگ ہیں تو بالکل بیٹھ کر پھر دوستانہ طور پر ایک سوال جواب بھی ہو سکتا ہے, ایسے کوئی مسئلہ نہیں. جو ہوگا بتائیں گے, نہیں ذہن میں ہوگا پھر پڑھ کے بتا دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, جو فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں, الا ما علمتنا, مگر جتنا تو نے سکھایا. سارا علم تیرے پاس. اب آپ دیکھیے, انہوں نے کہا جی میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں, اور ان کے محلے والے بھی اس بات پر تیار ہوئے کہ جو تو مسئلہ بتا رہا ہے اس پر تو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ایک دانا شخص نے کہا حضور کو بتا دے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل سے. ہاں سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, میرا امام کہتا نا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. لے رضا سب تو چلے مدینے کو میں نہ جاؤں, ارے خدا نہ کرے. اب آپ غور کیجئے, گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضور سے ان کی خود پہلے ملاقات ہے, تو ان کی بیوی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجمع میں سارا مجمع بیان کیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مسئلہ مجمع میں سنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور سب کے سامنے ان سے یہ کہا تیری بیوی پارسا ہے. تیری بیوی, میری اس بہن کو بھی سلام ہے کہ جس کی پارسائی کی گواہی اللہ کا رسول دے رہا ہے. تیری بیوی پارسا ہے, یہ کہہ کے معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن ان کے دل کو صاف کرنے کے لیے پھر قریب کیا. اب دیکھیں وہ حضور کے پاس چند دن پہلے آئے اور خاموشی سے حضور قریب لے گئے. حدیث کی کتاب میں آتا ہے ان کے کان میں کہا تیرے جسم کے فلاں حصے پر کالا تل ہے نا. وہ انہوں نے کہا نا حاضر و ناظر و غیب و نور و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. بالکل صحیح بات, یعنی حضور کے سامنے کوئی اپنے لباس سے نہیں چھپ سکتا. اب وہ سامنے کھڑے ہیں, سامنے ہو, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے, تو مناظرہ کرتا ہے اس پر, تو اس پر مناظرہ کر رہا ہے میرے بھائی, یہ مناظرے کی چیز ہے. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, حضور نے فرمایا تیرے بدن کے فلاں حصے پر ایک کالا تل ہے. وہ چیخ پڑے کہنے کے حضور میرے بیوی اس پر مطلع ہے. فرمانا نا کچھ نہ کر, بس وہی رنگ تیرے بچے پر غالب آ گیا ہے. اللہ, وہی رنگ تیرے بچے کے اوپر غالب آ گیا. تو آپ اندازہ لگائیے یہ شعبہ غیب کا بھی ہے, میڈیکل کا بھی ہے, اور یہ علم نبوی اسی پر محیط ہے. اب یہ دنیاوی شعبہ ہے, یعنی وہ رنگ جو ہے غالب آیا. اور آج بھی سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ماں باپ کسی کے بدن کا کوئی حصہ, بچے کی سکین یا اس کے مزاج, مزاج تو اپنی جگہ پر وہ تو آتا ہی آتا ہے, لیکن بدن, بچے کی طبیعت, انگلیاں جس سے باپ کی طرح, نانا کی طرح, دادا کی طرح بنتی ہیں, رنگ اس طرف آتا ہے, دھبے اس طرح کے پائے جاتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تیرے بدن میں جو وہ ایک خاص تل ہے, میں بند الفاظوں میں بتا رہا ہوں, یعنی اس تل پر ان کی بیوی مطلع نہیں تھی. یعنی وہ جہاں پر وہ داغ ہے ان کی بیوی ان کے بدن کے اس تل پر مطلع نہیں تھی. وہ کہتا صرف میں جانتا ہوں, اگر میں جانتا ہوں یا حضور آپ جانتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تسلی رکھ تیری بیوی پارسا ہے, تیری بیوی پارسا ہے, اور تیری بیوی تیرے یہی رنگ جو ہے وہ غالب آیا. یہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان ہے. بولیے سبحان اللہ. میں اس میں ضمن مسلم شریف کی حدیث مجھے یاد آئی, میں آپ کو بتاتا ہوں. جس وقت سرکار نے خیبر کو فتح کیا, مسلم شریف کتاب الجہاد میں موجود ہے, جس وقت حضور نے خیبر کو فتح کیا علیہ الصلوۃ والسلام, بس اس کو ہم سمیٹ رہے ہیں. خیبر کو فتح کیا, مین چیز ہے دل کے تار چھیڑنا, دل کے تار. ایک چیز سے بھی اگر یاد تازہ ہو گئی تو کمال ہو گیا جی. لوگ کہتے ہیں جی ایک گھنٹے کی تقریر کیوں, میں نے کہا گھنٹے کی تقریر نہیں ہوتی, بس وہ پوائنٹ پکڑنا ہوتا کہ تازگی ملے گی کہاں سے, ہمارا حصہ کون سے منٹ پر رکھا ہوا ہے, کہاں سے وہ تازگی آئے. کیونکہ ہم تو بیکار لوگ ہیں, ہماری زندگی ہی یاد مصطفیٰ ہے. اور خدا نہ کرے کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تیری وحشتوں سے اے دل, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. یعنی حضور کی رحمت سامنے کھڑی ہو اور دل کچھ اور سوچ رہا ہو, دل اور کہیں بھاگ رہا ہو, تو خدا اس محرومی سے اور دل کے اس پلٹنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. میرے دوست بزرگ کو توجہ کرنا, اور حضور خود مطلع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے سامنے آؤ تو پھر تم غور کرو میں کون ہوں, تم غور کرو میں کون ہوں. جس طرح کہ وہ مسلم امام احمد میں حدیث ہے کہ ایک عربی آیا حضور کے پاس دیاتی, کہنے کا حضور مجھے دے دو میں بہت غریب ہوں, تو سرکار نے جملہ کہا تھا سل معاشیتا, مانگ جو مانگتا ہے. مسلم شریف میں حضرت ربیہ بن کعب کو حضور نے صرف سل کہا تھا, معاشیتا نہیں کہا تھا, ان کو معاشیتا کہا. سل معاشیتا, جو چاہتا ہے مانگ. صحابہ کہتے ہیں اب ہمیں لگا یہ جنت مانگے گا. یعنی صحابہ بھی دیکھیں کیسے عقیدے کے ہیں، اب بھائی بھی مرا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہوا ہے، ابھی ترازو نہیں چڑھا ہے، تو یہ عقیدہ دیکھیں صحابہ کرام کا کیا ہے. لا ورب العرش جن کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. صحابہ یہ کہنے لگے، حضرت عمر نے کہا کہ میرا دل یہ کہتا اب یہ جنت مانگے گا، لیکن وہ کہنے لگا مجھے اونٹ دے دو، ایک کجاوا دے دو. تو سرکار نے خود اس پر افسوس کیا. یعنی سرکار اس حدیث ہمیں برنگیختہ کر رہی ہے، مزاج بتا رہی ہے کہ جب حضور سامنے ہو علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر مانگنا کیا ہے. تو اس نے کہا حضور مجھے، صحابہ یہ کہہ رہا ابھی یہ جنم مانگے گا، لیکن اس نے کہا حضور غریب آدمی تھا جو اس کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا مجھے اونٹ چاہیے، اس کا کجاوا چاہیے، موٹی رسی چاہیے تاکہ میں اونٹ کو چلا سکوں اور میں اس سے کچھ کاروبار کر سکوں. تو سرکار نے فرمایا او ہو ہو، تیرے سے اچھی تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بڑھیا تھی. یہ حضور نے خود کہا، واللہ یہ مسلم امام احمد کی حدیث ہے، ابھی لائبریری میں آئیے میں آپ کو حوالہ دکھا سکتا ہوں. خود کہا میرے بڑے بھائیوں بزرگوں بچوں ذرا غور سے سننا، میں کون آپ کون اس کو چھوڑو، بات سننا، بات ہی ہمارا تعارف اور شناخت ہے. سکا نے فرمایا ارے سادے تیرے سے اچھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی بڑھیا تھی. پھر حضور نے واقعہ خود سنایا، فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، رات بھر چلتے تھے وہیں پر آ جاتے تھے، فرعون پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ سے عرض کی یا اللہ پورا گھنٹوں چلتے ہیں، روڈ پہ چل رہے ہیں ہم، صحرا کراس کر رہے ہیں، جب تھک کر بیٹھتے تو وہیں پہنچتے ہیں، یعنی وہی بات. یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا دراصل یوسف نے یہ بات ہم سے کی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ کے داداؤں میں سے ہیں نا. فرمایا یوسف نے ہم سے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کہ جب یہاں سے کوئی نبی ہجرت کرے تو میری لاش کو چھوڑے نہ، میری لاش بھی ساتھ لے جائے، میری میت بھی ساتھ لے جائے، میرا بدن بھی ساتھ لے جائے، میرا وجود بھی ساتھ لے جائے. تو کہا یا اللہ وہ کہاں ہے؟ اب اللہ جب یہ بتا سکتا ہے تو یہ بھی بتا سکتا ہے وہ کہاں ہے. توجہ ہے، اللہ رب العالمین فرمایا کہ موسیٰ یہ تیرے لشکر میں ایک کوئی ہے جس کو یہ پتا ہے، وہ تیرے کو بتائے گی. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، دیکھیں لمبا کر کے محبوبوں کی شان بتانا ہوتا ہے، ورنہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے. اس نے 100 بندے مار دیے، فرشتوں کو بیچ کر حساب کتاب اللہ کروا رہا ہے کہ اللہ کو پتا نہیں کہ اس نے جانا کہاں پر ہے، لیکن ولیوں کا آستانہ بتانا ہے، شان بتانی ہے، عظمت بتانی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اتنا پھیلا کر کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو کمال ہے نا کہ پھیلا ہی کے رب نے بیان کیا. حضرت موسیٰ نے کہا کون ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہے؟ جب تک یوسف علیہ السلام کی میت نہیں ملے گی ہمیں ان کا بدن نہیں ملے گا، بدن مبارک، ہمیں راستہ نہیں ملے گا. ایک بوڑھی عورت آئی کانپتے ہوئے کہ جس کی ہڈیاں تھی صرف، اس نے کہا مجھے پتا ہے. کہا بتاؤ. ہاں ایسے بتا دوں؟ سرکار نے یہی کہا تھا تو نے مجھ سے اونٹ مانگا، تیرے سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی. یہ حضور خود کہتے ہیں تیرے سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی. وہ بڑھیا کہنے لگی اللہ کا کلیم سامنے کھڑا ہے اور سب سے قیمتی چیز جس کی جستجو اس کو خود ہے. انبیاء کی توجہ ہٹائی جاتی ہے اس لیے تاکہ شان بیان ہو، اس سے یہ نہ سمجھا جائے. ہم مالک میں حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں انی لانسا او انسا لیا سننا، فرمایا بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں بھولتا، انی لانسا او انسا، میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں، لیا سننا تاکہ تمہارے لیے آسانیاں نکلے. یہ مسلم امام احمد میں واضح ہے، میں بھولتا نہیں. حضور نے فرمایا انی لانسا او انسا، میں بھولتا نہیں مگر بھلایا جاتا ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں، لیا سننا تاکہ تمہارے لیے سنت، تمہارے لیے طریقہ نکلے، تاکہ تم کچے قسم کے لوگ دین کو کیسے سمجھو گے. فرمایا مجھے خدا بھلاتا اس لیے تو جن کی بھول میں ہدایت ہو. توجہ کریں میرے بھائی، بھول غفلت میں ہوتی ہے، لیکن جن کی بھول میں ایسا علم ہو تو ان کے استحضار کی شان کیا ہو. تو اس بوڑھی نے کہا حضرت موسیٰ سے، بات کو سمیٹتے ہیں، بات سے بات نکلتی ہے، حضرت آئیں گے اسی اسٹیشن پر انشاءاللہ، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں ایسے بتا دوں اتنا ضروری مسئلہ؟ تو کہا چاہتی کیا ہے؟ کہا شرط رکھے میرے سے. کہا کیا؟ بوڑھی کی بڑی باکمال. کہا میری جوانی واپس آئے، میری جوانی واپس آئے، میں بالکل 16 سے 18 سال کے درمیان کی ہو جاؤں. اور کیا چاہتی ہے؟ کہا اور یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جنت میں جاؤں. اللہ نے وہی فرمائی مسلمہ محمد, اور یہ حدیث حسن ہے, فرمایا جو کہہ رہی ہے موسیٰ ہاں کر. تو یا اللہ جب دینا تو نے تو تجھے کہے نا, جب کرنا تو نہیں ہے تو تجھے کیوں نہیں بولتی ہے. فرما دیں گے ہم لیکن بخدا خدا کا یہی ہے درد, بخدا خدا کا یہی ہے درد, نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مکر, جو وہاں سے ہو یہی اور جو یہاں نہیں. تو میرے امام کا ایک شعر دیکھو کتنے جہتے رکھتا ہے, اللہم صلی علی حضور کی محبت میں ایک دوسرے کو معاملات کو بھول کر حضور کی محبت درود پاک اللہم صلی علی. آپ میرے سے اچھی گفتگو کر سکتے ہیں تو یہ گفتگو کس کی ہے کیا نہیں ہے اس کو چھوڑیے, آپ حضور کی محبت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بوڑھی نے بوڑھی سے کہا گیا دے دیا گیا تجھے اعلیٰ حضرت, اگر اس حدیث کی چمک دیکھنی ہونا تو میرے امام نے 29 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی, جب میرے امام کی عمر 29 سال تھی, فاضل بریلوی کی عمر یعنی وصال تو آپ نے 65 سال کی عمر میں کیا, عمر شریف جس وقت 29 سال تھی اس وقت آپ نے کتاب لکھی تھی حضور کی شان میں جس میں 300 حدیثیں آپ نے جمع کی تھی 29 سال میں. اس کی حدیث کا میرے امام کی حدیث دانائی کا مقام تھا الامن والعلا, الامن والعلا شریف کے اس حدیث کے تحت میرے امام نے صفحے کے صفحے لکھے ہیں, یعنی تفہیم کے ہیں جو مراد کے ہیں. وہ الامن والعلا ہر مسلمان کے گھر ہونی چاہیے, اس کو آپ پڑھیں گے تو خوشبو خوشبو ہو جائیں, کیونکہ وہ حدیث وہ 300 حدیثیں ہی سرکار کی شان و عظمت پر جمع کی گئی ہے. جیسے قاضیات کی شفا, مدارج نبوت, خصائص الکبریٰ, جبائر البحار, اسی طرح امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کتاب الامن, 150 روپیہ ہدیہ ہے میرے دوست, میں اپنے بھائی بزرگوں سے کہوں 150-200 روپیہ ہدیہ ہے, یہ مکتبہ غوثیہ سے آپ کو مل جائے گی فیضان مدینہ کے پاس, اس کو خریدیں, خود مطالعہ کریں, اپنے دوستوں کو دیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ نبی ہمارے بڑی شان والے, نبی ہمارے بڑی شان والے, اللہ اکبر. اور ہمارے ایک بزرگ عالم نے اس کی تخریج بھی کر دی, یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو تو علمی جلالت یہ کہ آپ لکھتے جا رہے ہیں بخاری مسلم ترمذی لکھتے جا رہے ہیں, انہوں نے یہ کمال کیا کیا کہ وہ بخاری میں کہاں پر ہے ترمذی میں کہاں پر, یعنی سارے ریفرنس تخریج کے ساتھ اس کو کر دیا ہے. تو الامن والعلا اس وقت میں کہتا ہوں ایک جنت کی کنجی اور علم کا خزانہ ہے, آپ اس کو پڑھیں گے آپ سبحان اللہ کرتے رہیں گے, اتنے حوالہ جات صرف اس حوالے پر کہ اللہ نے حضور کو شان کیسی عطا فرمائی صلی اللہ علیہ. تو زندہ ایمان زندہ رکھنے کے لیے ہمیں حضور کی پہچان ہونی چاہیے علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ وہ باتیں ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کراتی ہے. جب اس کو کہا کہ ٹھیک ہے دے دیا گیا, وہ کہنے لگی آؤ میرے پیچھے, اب لے گئی دریائے نیل کے کنارے وہ پہنچی, دریائے نیل کے کنارے پہنچی, آگے گئی پیچھے آئی دائیں گئی بائیں گئی, ایک جگہ رک گئی, اس نے کہا یہ جگہ کھودیں آپ, کھودا گیا تو تابوت نکلا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکلا, تابوت نکلا راستہ مل گیا. لوگ کہتے ہیں مزار کیا کرتا ہے, میں نے کہا راستہ دکھاتا ہے, سوال دیکھے مزار کیا کرتا ہے, میں نے کہا جی راستہ دکھاتا ہے. یہ بدن یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں تھی کہ ابھی دو بندوں نے کاندھوں پر لیا پہاڑ راستہ دینا شروع کر رہا تھا. بولو نا سبحان اللہ, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. پیج در پیش پیچھے آ جائیے آپ, کھجور کی جب تلمیح کی گئی ہے پیج در پیج جہاں سے ہم بات لے گئے تلمیح کی گئی, تو سرکار فرمانا نا اس میں پیوند کاری نہ کرنا, پیوند کاری اس میں بولیے نہ کرنا, نہیں کیا دو سال پھل کم ہو گئے, دو سال پھل کم ہوئے حضور کے پاس آئے کہنے لگے حضور پھل کم ہو رہے, تو سرکار نے جلد سوال کرنے پر, کیونکہ تربیت کر رہے ہیں مرشد ہے نا وہ مرید ہے, تو جلد سوال کرنے پر سرکار نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جیسے مرشد ناراض ہو جائے مرید کی تربیت پر کہ تجھے کس نے کہا تھا نتیجے کی بات ابھی کر, یہ بغض والی ناراضگی نہیں ہے تربیت والی ناراضگی جو باپ بچے پر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو فرما انتم اعلم بے امور دنیا, تم مجھ سے زیادہ دنیا کے علم جانتے جاؤ. ہیں اب انہوں نے کہا دیکھو حضور نے خود کہہ دیا, تو میں نے کہا اس کا مزاج تو پڑھیں آپ, یہ جو اتنی حدیثیں میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے تو یہ بھی تو ساری دنیا کی تھی, میتھی شفا دیتی ہے, کھجور شفا دیتا ہے, بادام شفا دیتا ہے, فلاں پانی یہ دیتا ہے, مکھی کے ایک پر میں شفا ہے, مکھی کے ایک مرض میں مرض ہے, پر میں جو ہے وہ مرض ہے, یہ بھی تو سارا طب دنیاوی علوم ہے نا, پہاڑ کی جہت کہاں پر ہے یہ دنیاوی علوم ہے کہ نہیں, بولیے دنیاوی علوم ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دنیاوی علوم پر اس قدر مہارت سے بغیر کسی سے پڑھے ہوئے، تو یہ فیضان جناب رسول مکرم کا تھا. یہاں صرف یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ملا علی قاری نے کہا کہ ان کو پابند کیا تھا اور سرکار اس اسباب سے ہٹا کر ان کو توکل پر لانا چاہتے تھے. یہی حوالہ حدیث مشکات میں ہے، ملا علی قاری نے یہی لکھا. اس کی بڑی خوبصورت بحث حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے جال حق شریف کے اندر بہت اچھی اس کی تنقید اور اس کا مرتب جواب دیا ہے. اور وہ اصل میں یہ ہے کہ ان کی وہ تربیت تھی. کیا تھی بولیے؟ کیا تھی؟ تربیت. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی پاک کو اللہ نے عقل بڑی کامل عطا فرمائی، عقل بڑی. میں یہ جملہ کہہ کر اس حدیث پاک کے ترجمے کی طرف آ رہا ہوں، بات پھر مکمل ہو جائے گی، کہ ایسے کئی صحابی ہیں جہاں سے ہم نے بات چھیڑی تھی کہ جن کو حضور سے 5 یا 6 سیکنڈ ملاقات کا وقت ملا. میں صدیق اکبر کی بات نہیں کر رہا جو آج بھی مزار میں ہیں، میں حضرت عمر کی بات نہیں کر رہا، میں سرکار مولا مرتضیٰ کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت عثمان کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت امام حسن کی بات نہیں کر رہا، میں سرکار حسین کی بات نہیں کر رہا، میں عبداللہ ابن مسعود کی بات نہیں کر رہا، میں جناب ابو ہریرہ کی بات نہیں کر رہا، میں ابن عباس کی بات نہیں کر رہا، میں عبد الرحمن بن عوف کی بات نہیں کر رہا، میں حذیفہ بن یمان کی بات نہیں کر رہا. یہ تو سرکار کے دست و بازو ہیں جن کو حضور نے بھر بھر کر دیا. ان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ صحابہ اس درجے پر تھے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبی اگر کسی کو بناتا جا تمہیں بنایا جاتا. کہ تم اس درجے پر، جو شانیں تمہاری ہیں، تم اس درجے پر آ گئے ہو، صرف تم میں کمی نبوت کی ہے. یعنی اتنا حضور نے ان کو تربیت دے کر اٹھایا، ان کی باطنی تطہیر اور پاکیزگی جیسا مولا مرتضیٰ کے لیے بھی، سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی، حضرت عمر کے لیے بھی. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا ابو بکر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا علی ہوتا، لیکن اللہ نے میرے بعد نبوت کو رکھا نہیں. یعنی بالکل سرکار کے بعد نبوت ہر قسم کے درجے میں ختم ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تربیت نے ان کو اتنا پاکیزہ کر دیا تھا کہ ولایت بہت نیچے رہ گئی، اب بہت اوپر ہو گئے. کہ اب ان کو صرف کمی تھی نبوت کی، اور قاعدہ قانون یہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا، حضور کی بعثت کے بعد کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا. لیکن آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اپنی ذات میں اتنی استعداد، صلاحیت اور قابلیت حضور کی صحبت سے پا چکے تھے کہ جو قابلیت انبیاء میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جن کی تربیت، مثلا ایک صحابی جیسے سب سے آخری صحابی جو ہے نا، میں ان کا نام، جیسا سب سے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، مردوں میں، غلاموں میں زید بن حارثہ، بچوں میں میرے آقا اسد اللہ الغالب سرکار مولا مرتضیٰ، خواتین میں میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. ٹھیک ہے، تو سب سے آخری صحابی، یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ آخری کون ہے؟ وہ حضرت مالک بن حدیرس ہیں. حضرت انس، نسائی شریف میں ان سے نماز کا پورا بیان ہے اور وہیں سے مسئلہ کھلتا ہے. یہ حضرت وائل بن حجر، یہ آخری صحابہ میں سے، حضرت وائل بن حجر، ان کے بعد ایمان لانے والے حضرت مالک بن حویرث ہیں، یہ آخری صحابہ میں سے. لیکن یہ لوگ وہ تھے جو آئے حضور سے ملے. لیکن ایسے صحابہ کئی جو ہے کہ اصحابہ میں اور طبقات صحابہ میں ان کے نام درج کیے گئے ہیں جنہوں نے صرف حضور کو حالت ایمان میں دیکھا. اور یہ بات سن لیجئے، صحابی کے لیے حالت ایمان میں حضور کو دیکھنا ہے. یہ جو بعض دیوانے کہہ رہے ہیں نا، 10 سال گزارے، 15 سال گزارے ہیں صحابہ کے بغض میں، تفتہ زانیہ جو لکھ کر لوگوں میں وہم پھیلا رہے ہیں، یہ یا تو راویوں نے بات کی ہے یا خارجیوں نے بات کی. موضوع میرا یہ نہیں، ورنہ میں کرتا. جو لوگ امام حسن سے بغض رکھتے ہیں نا اور امام حسین سے بغض رکھتے ہیں، میں نے اس مسجد میں کئی تقریر آپ کے سامنے کی ہے، جو امام حسن سے بغض رکھتے ہیں یا امام حسین سے بغض رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دونوں نواسے تو ہیں صحابی نہیں ہیں، خوارج. وہ کہتا کیوں؟ کہنے کے بھائی صحابی رسول اللہ کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کو صحابی کیسے کہیں گے؟ صحابی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، صحابی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، 18 سال عمر شرط ہے، 25 سال عمر شرط ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح خارجیوں نے اہل بیت کے بغض میں امام حسن کو نکالنے کے لیے قید لگائی، اس طرح راویوں نے حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ پر بغض لے کے گئے کہ نہیں جناب، وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں تو اتنا سال ہونا چاہیے. سنی ہے وہ کہتا ہے، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے. سنی کہتا ہے سرکار دو عالم کی صحابیت صرف تعلیم نہیں، خود شرف بھی ہے. لہذا جس نے حالت ایمان میں ایک جھلک بھی حضور کو دیکھ لیا اور اسی دیدار ہی کی نسبت پر اس سے موت آئی، وہ چاہے ایک سیکنڈ کی ملاقات ہو، وہ صحابی ہے. یہی ہمارے بزرگوں کا پورا مسئلہ ہے، توجہ ہے. تو لہذا ان باتوں میں نہ پڑھیں کہ آٹھ سال رہا ہو, فتح مکہ سے پہلے ہوا ہو, فتح مکہ کے بعد ہوا ہو. میں نے کہا یہ کیا تم کیا کرنا چاہ رہے ہو تم ہے؟ سرکار دو عالم کے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے. یہ قیدے لگا کر تم تو 24 کو بھی نہیں باقی رکھو گے. تمہارا بغض کیا ہے؟ نام تم اہل سنت کا لے رہے ہو, تو لہٰذا اس فتنے سے دور رہنا چاہیے. جو بزرگوں نے عقیدہ دیا وہ یہی ہے کہ ساجو حضرت بخاری امام بخاری نے کہا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے حضور سے حالت ایمان میں ملاقات کی وہ صحابی ہے, اور اس پر اس کا انتقال ہوا وہ صحابی ہے. یہ ضروری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ایمان کے لیے میرے دوستو ضروری ہے, یہ آپ اپنے ذہنوں کے اندر ضرور رکھیں. بات کو میں لا رہا تھا اس طرف کہ ایسے بھی صحابہ ہیں جو وفد کے ساتھ آئے اور حضور کی وصال شریف کے قریب آئے, سرکار کی وصال شریف کے قریب آئے. اس وقت سرکار کے بدن مبارکہ میں بشری طور پر عمر کا 63 سال کی طرف آنا, ملاقات خاص صحابہ نے کرنا, یہ سارے معاملات, کیونکہ آخری وقت ہے تو وہ بالکل ڈیلیور کرنے کا وقت آ گیا ہے, یعنی قرآن مکمل ہو گیا ہے. اب قرآن مکمل ہوا اس کے 27 دن, 12 دن, 7 دن, کئی اقوال ہے. سرکار نے پھر دنیا سے پردہ فرمایا. سرکار اس وقت تک اس عالم اور رنگ و بو میں رہے جب تک قرآن اترتا رہا. قرآن جب مکمل ہو گیا, سرکار نے خود بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار کا وصال ربیع الاول میں ہوا, ٹھیک ہے نا, اور یہ ربیع الاول سے جو پہلا جو رمضان آیا, توجہ ہے آپ کی, کیونکہ میلاد کی رات ہے, حضور کی سیرت کے بارے میں یہ باتیں جاننا ضروری ہے. اس ربیع الاول سے پہلے جو رمضان آیا یہ حضور کی حیات ظاہری کا آخری رمضان تھا, ٹھیک ہے جی, آخری رمضان تھا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ حضور پر قرآن اتر رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, تو 22-23 رمضان حضور پر آئے, اور گزشتہ اس رمضان کو چھوڑ کر پہلے جتنے بھی رمضان حضور پر آئے جبریل حضور کے پاس آتے تھے علیہ السلام, اور جتنا قرآن اس رمضان اور اس رمضان کے درمیان اتر جاتا تھا سرکار کے ساتھ بیٹھ کر تکرار کرتے تھے, اور ایک دفعہ تکرار کرتے تھے, یعنی جتنی آیتیں اتر گئیں نا اس کو ریوائز کیا جاتا سرکار کے ساتھ, جیسے حفاظ بیٹھ کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو رمضان آیا اس میں جبریل نے 2 دفعہ کیا. سرکار نے جب صحابہ کو بتایا تو حضرت ابوبکر پھوٹ کر رونے لگے, تو کسی نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے کہ جبریل 2 دفعہ کہہ رہے ہیں, کہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حضرت ابوبکر صدیق اعلم الصحابہ تھے, جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ گئی اور فتح, تو لوگ خوش ہو رہے ہیں. حضرت ابوبکر دھاڑے مار کے رونے لگے, انہوں نے کہا فتح کی بات ہے؟ فرمانا سرکار کی وصال کا ذکر اس میں ہو رہا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں مفسر تعلیم, یعنی قرآن کی کتنی باریکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تھی, اور یہ آپ کا انفراد تھا, کسی اور صحابی کی توجہ اس طرف نہیں گئی جس طرف حضرت ابوبکر صدیق کی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھیے وہ ایک صحابی جو آخری عمر شریف میں حضور کے پاس آئے, سرکار کی عقل مبارک پر یہ آخری جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عقل بھی ایسی کامل ہے جس کو وہی, وہ عقل جو وہی کو پکڑ لے, جو عقل وہی کا وہی کو لے لے تو وہ عقل کس قدر کامل ہوگی, اور پھر زبان سے اس کو ڈیلیور کرے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سیرت کی کتابوں میں ایسے صحابہ کا نام آتا ہے کہ جو آئے حضور کے پاس جب اپنے دیہات سے چلے تھے تو لوگ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے, یار اس کو تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے, یہ عجیب بات کرتا ہے, اس کو تو بیٹھنا نہیں آتا, اس کو تو چلنا نہیں آتا, اس کو بات کرنا نہیں آتا. یعنی لوگ ان کو عقل سے اور دماغ سے کم سمجھتے تھے. وہ قافلوں میں ہوتے 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 مدینے پہنچے, جب مدینہ منورہ آئے اتنی سی ملاقات ہوئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سارے وفود سے ہاتھ ملا کر انہیں شرف بخش رہے ہیں. سبحان, ہاں بولے سبحان, یعنی ان نگاہوں کو سلام, بولے سبحان. آج بھی آپ چلیے نا مسجد نبوی شریف, ہاں قالین نئے ہیں, کمکمے نئے ہیں, عمارت نہیں ہے, لیکن پہلی 2-3 صفوں کی باتیں وہی پرانی ہیں. آج بھی آپ اب محراب میں جائیے, اللہ ہمیں لے جائے بار بار, بلکہ موت لے کے آ جاتی, میرے شیخ کہتے ہیں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں, موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا, ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری پوری, سائلے در اقدس کیسے منفعل جاتا. یعنی سرکار کا محراب مبارک ذرا تصور میں لائیے جو گیا ہے. آپ محراب میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا, تو کھڑے ہونے کے ساتھ آپ کے الٹے ہاتھ پر پہلا ستون آتا ہے, استوانہ سریر, جہاں سرکار کی چارپائی لگتی تھی بالکل, اس کے ساتھ آتا ہے استوانہ ہے توبہ، استوانہ ہے لبابہ، یہ سارے پلر ہیں جس کے اوپر نام لکھے ہوئے. یہ ابتدائی تین پلر بڑی خاصیت کے جس کے درمیان میرا آقا تشریف فرمائے، یہی وہ جگہ تھی اللہ اکبر کبیرہ اللہم صلی علی، جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے سے چل کر، یعنی زیادہ آپ سمجھیے تو 20 سے 25 قدم کے بعد آپ مصلی پر تشریف لے آتے تھے. تو لہذا یہ وہ جو خطہ ہے ریاض الجنہ کا کہ جس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، قالین نیا ہے، فضا وہی ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہم صلی علی، قالین نیا ہے، فضا وہی ہے، پلر نئے ہیں، فضا وہی ہے، مسجد کی عمارت نہیں ہے، فضا وہی ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عمر پھرتے تھے، جہاں حضرت ابوبکر پھرتے تھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ کچہری صحابہ کرام کی لگتی تھی. یعنی تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ زمانہ تبدیل ہو گیا، ماحول وہی ہے، فضا وہی ہے، خود کو تم اس فضا میں پا رہے ہو، اس ماحول میں پا رہے ہو کہ وہ ماحول تمہیں مس کر رہا ہے جس نے سرکار کے قدموں کو مس کیا تھا، حضرت ابو بکر کو مس کیا تھا. تو وہ مبارک جگہ، اب وہ صحابی آئے گھر سے چلے ہیں، توجہ ہے آپ کی، گھر سے چلے ہیں تو ان کو محلے میں کوئی بات کرنے والا بھی نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی ان سے یعنی بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ جناب ان کو بظاہر کوئی صلاحیت نہیں، عقل نہیں ہے. اب وہ آ گئے سفر کے ساتھ، اور آتے 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 وہ جناب جو ہے وہ مدینہ شریف پہنچے. اب آپ دیکھیں کلمہ شریف تو انہوں نے پڑھ لیا ہے صحابی کے ذریعے، اب صحابیت کا شرف پانے کے لیے قریب آ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا تو مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں کسی سے ملاقات کے لیے، سبحان اللہ کہو، کہاں دماغ کو روک کر رکھا ہے آپ، یا تو سرکار کا عروہ مسعود دروازے سے باہر آ رہے ہیں، یا حضور منبر کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ مل رہے ہیں. وہ صرف آئے اور ایسے حضور سے مسافہ کیا بلا تشکی، مسافہ کیا اور اپنا چہرہ حضور کو دکھایا، تو سرکار کسی کو دعا دیے اور نصیحت کیے بغیر جانے نہیں دیتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، مسافہ کیا. اب وہ حضور کے قریب آیا، جس کو لوگ احمق، بے وقوف، عقل سے پیدل، جو چاہے اپنے زوم فاسد میں کہہ رہے ہوں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں، سرکار سے ہاتھ ملایا اور سلام پیش کیا. یہ کہا ہوگا کہ میری بیوی کے لیے دعا کریں، میرے بچے کے لیے دعا کر دیں، حضور میرے ایمان کے لیے دعا کر دیں، ہاں کیا نصیب ہے بولو، حضور میرے محلے والوں نے دعا کے لیے کہا ہے، حضور ان سب کے لیے دعا کر دیں. سرکار نے یہ جملہ کہہ کر ایک اس کا چہرہ دیکھ کر حضور نے ایک ہی بات کی، اور وہ جب مسجد سے نکلا نا تو اس کی عقل کا زاویہ چینج ہو گیا، وہ اب ایسا سنجیدہ ہو گیا کہ اب اس کے محلے کے لوگ کہتے ہیں یہ وہ نہیں، اب یہ کوئی مفکر یا بہت بڑا عالم بن گیا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ، ایک ملاقات میں دو جملوں میں اس کے مزاج کے مطابق ایسی نصیحت کر دینا کہ اس سے بچکانا پن، اس سے اس کے پراگندہ معاملات، اس کے انتشاری معاملات کو ختم کر کے اس کے اندر سنجیدگی پیدا کرنا، تو وہ بولنے والا کتنا کمال ہوگا اور دیکھ کر سوچنے والی عقل کتنی کمال ہوگی. تو فرمایا انسان نہیں انسان، وہ انسان. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ دانا، وہ سمجھداری اور وہ دانائی عطا فرمائی تھی. میں حدیث شریف کا ایک جملہ رہ گیا ہے، اس کو میں مکمل کرتا ہوں، جو خیبر فتح ہوا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث جو رہ گئی ہے انشاءاللہ صبح بہارہ میں، کیونکہ یہ سرکار کے خاندان سے متعلق ہے اور اس پر بڑی اچھی تقریر محدثین نے کی ہے، یہ ابھی تک میں نہ جمعے میں کر پایا نہ کہیں، تو انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسیں صبح بہارہ تک انشاءاللہ باقی رہی، تو اپنی سانس کی صلیت سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ہم اس حدیث پاک کو پڑھ کے سرکار کے خاندان کو سلام پیش کریں. یہ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوگا. آپ نہ آ سکے کسی جگہ پہ جائیں، لیکن اپنا وقت اس میں گزاریں، کسی بزرگ عالم کی خدمت میں، کسی نیک مجمع میں بالکل جائیں، آپ ضرور یہ وقت لگائیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. کیونکہ پھر یہ وقت شیطان پہلے سستی دلائے گا، اور جب وقت نکل جائے گا نا بعد میں کہے گا تو بڑا نکما تھا، اور پوری زندگی آپ کو ترسائے گا، اور آپ کو تو پھر آپ کو کیا سستی کی ضرورت ہے. آپ آ جائیں بس، تاکہ شیطان آپ کو بعد میں تنگ نہ کرے، لو دنیا دعائیں کر رہی تھی تو گھر میں سو رہا تھا، پہلے جانے نہیں دے گا، پہلے جانے نہیں. دیکھ رات بھر تو یار نفل پڑتا رہا ہے، اب کیا کرے گا فجر پڑ گئے سو جا، اور فجر چلی جائے تو پھر کہے گا بڑی شرم کی بات ہے، رات بھر ناپے پڑتا رہا، فجر تو نے چھوڑ دی، اب کیا ملے گا تجھے. اب بندہ پوری زندگی غم کرتا رہے، استغفار پڑتا رہے. تو جو کام جب کرنا ہے اسی وقت کر گزرو بس، بولے انشاءاللہ. میں بھی ایسی کروں گا، آپ بھی ایسی کریں. انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. مسلم شریف کی حدیث ہے, چند منٹوں میں بات کو ختم کرتے ہیں, وہ حدیث پاک رہ گئی تھی, خلاف ادب ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر کے مقام سے نکلے تو آپ کو پتا ہے یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ فجر کی نماز نکل گئی تھی, یعنی رات کو حضور سوئے, اس پر ہم تقریب بار بار کر چکے. اور سرکار نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم فجر میں ہمیں اٹھانا, وہ حضرت بلال بھی سو گئے اور سورج سر پر آ گیا, فجر گئی, سورج سر سب سے پہلے حضرت ابوبکر اٹھے. حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو اٹھایا اور یہ دونوں گئے, سرکار کے بدن کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے قریب کھڑے ہو کر, حضرت عمران اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیخین کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہے. تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سورج نکل آیا, سرکار فوراً فرمایا کہ سامان اٹھاؤ ہم یہاں نہیں رکھیں گے, یہاں شیطان کا دخل ہے, آگے چلو ہم آگے نماز کو دہرائیں گے. اب یہ نماز قضا ہوئی ہے یا ادا ہوئی ہے یہ ایک الگ بات ہے, اس کو کہتے ہیں لیلۃ التاریخ, اس کے خاص ایک نام ہے حدیث کی دنیا میں, جیسا حدیث جبرائیل حدیث نیت, اس حدیث کو کہتے ہیں لیلۃ التعریف, یعنی الف لام تا عین را یاسین تعریف. لیلۃ التاریخ کا یہ واقعہ ہے جس رات صحابہ اکرام سب سو گئے, سمجھ میں آئی بات, سو گئے. خیر میں اس واقعے کو کیونکہ ڈیٹیل نہیں ہے پھر کبھی اس کو ڈسکس کریں گے, بار بار ہم کر چکے ہیں. آگے جب گئے تو پانی نہیں تھا, پانی نہیں تھا. جس نبی پاک کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہ جاتی ہیں, حدیبیہ میں ہوا کہ نہیں ہوا, آج بھی ہو سکتا تھا, لیکن ایک واقعہ تھا, کبھی ہونا نہ ہونا سب حکمت رکھتا ہے. یہ اختیار کی نفی نہیں ہے, یہ اختیار کی نفی. سکان حضرت مولا علی کو بلایا, علی ادھر آؤ, ہاں کہ جاؤ پانی ڈھونڈ کے لاؤ. حضرت علی ایک صحابی کو لیے, مسلم شریف کتاب الجہاد میں یہ روایت, جاؤ علی جاؤ اور پانی ڈھونڈ کر. حضرت مولا علی ایک صحابی کے ساتھ گئے, دور گئے 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 بہت دور چلے گئے, دیکھا کہ دور سے ایک اونٹ نظر آ رہا ہے کہ کوئی اونٹ پر بیٹھ کر آ رہا ہے. حضرت علی نے فوراً ان کو گھیرنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا کہ عورت ہے, بڑی عمر کی عورت لیکن بڑی تندرست اور مضبوط, جس طرح کے یعنی قبائلی خواتین ہوتی ہیں اس طرح مضبوط ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, اور دو مشکیزے پانی کے اونٹ کے, ایک ادھر لگا ہوا ایک ادھر لگا ہوا, اور انہوں نے موٹا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کیونکہ پانی تو بڑا قیمتی چیز تھی. ایک ٹانگ انہوں نے اس مشکیزے کے اوپر رکھی, ایک ٹانگ اس مشکیزے. حضرت علی نے روکا, فرمایا پانی دو. انہوں نے کہا ایسی دے دو, کیوں دے دیں پانی آپ کو؟ کہنے لگا دے دو ہمیں پانی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا میں خود بچے والی ہوں اور ہمارا فلاں جگہ پر گاؤں ہے, ہمیں ضرورت ہے. اچھا حضرت علی فرمایا ایسا کرو پھر ہمیں بتاؤ تم پانی کہاں سے لائی. انہوں نے کہا میں تو خود دو دن کا سفر کرتے ہوئے آ رہی ہوں, تم نہیں پہنچ سکتے. حضرت علی فرمایا پھر ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے, نقصان تمہارا کچھ نہیں کریں گے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فنا جگہ پر ہیں, تم ان کے پاس چلو کیونکہ ہم تو حکم کے پابند ہیں, ان کے پاس چلو اپنا مقدمہ پیش کرو, ٹھیک ہے نا, اور وہ کریم ہے کسی پر اذیت نہیں کرتے, وہ تمہیں اجازت دیں گے تم چلے جاؤ, لیکن پانی ہم دیکھ چکے ہیں تمہیں جانے نہیں دیں گے. اس نے کہا چلو چلتے. اب وہ خود اتنی باروب خاتون تھی, وہ آئی سرکار علیہ السلام کے پاس. جب سرکار علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت مولا علی نے سارا واقعہ بتایا کہ اس نے یہ یہ باتیں کی. سرکار نے حضرت علی کے کان میں کہا کہ اس سے کہو کہ آپ کے مشکیزے میں سے پانی کم بھی نہ ہو. یہ میں مسلم شریف پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, مسلم شریف صحیح مسلم, بخاری شریف کے بعد صحیح مسلم. اس سے کہو کہ مشکیزے سے پانی کم بھی نہ ہو اور ہمارا بھی کام ہو جائے. اس کو زیادہ کہا تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے, کہ کم بھی نہ ہو پانی نکل بھی جائے اور کام نہ ہو. کہا تم ہاں اگر ایسا ہو نہیں سکتا, کہا اگر ہو جائے تو, کہا پھر مجھے کیا حرج ہے, مجھے تو اپنے پانی کا مقصد ہے. کہنے کہ ٹھیک ہے. سرکار قریب گئے اور حضرت علی سے کہا اس مشکیزے کا جو منہ ہے نا رسی اس کو کھولو. تو حضرت علی نے پہلے اس کو کپڑے سے صاف کیا, مٹی سے صاف کیا اور اس کی رسی کھولی. سرکار نے وہیں سے منہ لگایا مشکیزے سے اور ایک کلی لے کر مشکیزے کو یوں پکڑ لیا اور اپنے منہ میں, میرا منہ سلائق نہیں سمجھانے کے لیے, حضور نے گھمایا. گھمانے کے بعد پھر اس مشکیزے میں دوبارہ داخل کیا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا. اب وہ پھوارے کی طرح پانی نکل رہا ہے اور صحابہ کرام برتن بھر رہے ہیں, برتن بھر رہے ہیں, برتن بھر رہے ہیں, برتن بھر رہے ہیں, اور وہ نکلتے جا رہا ہے, نکلتے جا رہا ہے جیسا نلکا کھول دیا گیا. پہلے حضور نے اس میں کلی فرمائی ہے, نکلتے جا رہا ہے. جب سب نے پانی لے لیا, خیبر کی جنگ تھی, اب اس میں 2000 صحابہ تھے جناب, سب نے لے لیا اور سب کا مکمل ہوا. سرکار نے فرمایا رسی باندھ. علی نے جب رسی باندھی تو پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں تھا. اب یہ تو صحابہ دیکھتے رہتے تو وہ تو عادی ہے, کہ سوکھی روٹی چار ٹکڑے ہوتے ہیں سامنے رکھتے ہیں اس پر حضور کچھ بات کرتے ہیں اور وہ پورے لشکر کھا جاتا ہے. وہ تو ان کی عادت تھی. ایک آدھا گلاس دودھ آتا ہے وہ سارا مجمع پی جاتا ہے, ابو ہریرہ بھی پی جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تقریر کے ذوق میں نہیں, حضور کی شان میں سنیے. تقریر کچھ نہیں, حضور کی شان میں سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی شان میں سنیے تاکہ ہماری نفوس چوری نہ کھائے, شیطان سست نہ کرے کہ تقریر سننے بیٹھے. نہ تقریر نہیں, شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس خاتون کے لیے تو یہ بڑا نیا تھا. اب وہ ادب سے اور گھبرانے سے کچھ بول نہیں سکی. سردار نے کہا, سردار نے پھر بھی کچھ کپڑے, کچھ غنیمت کا سامان تحفے میں اس خاتون کو دیا. کہ تو نے یہ مہربانی کی کہ تو آئی ہے تو چلی جا. اب وہ لے کر جا رہی ہے مسلم شریف کے حدیث, اللہ اکبر, جا رہی ہے. سارا راستہ حضور علیہ السلام کو جو چہرہ مبارک دیکھا نا اس کو سوچ رہی ہے. مسلم شریف کے حدیث ہے کہ جب وہ قبیلے میں پہنچی نا تو اس کے بچے بھی قریب آئے, محلے والی بھی قریب آئے. جب پانی دیا تو سب نے اس کو سنجیدہ دیکھا, پریشان دیکھا. اس نے کہا میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. پانی والا کہہ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پتہ نہیں وہ جادوگر تھے, لیکن جب میں ان کا چہرہ دیکھتی تھی نا تو چہرہ جادوگر والا نہیں تھا, کیونکہ سادے لوگ تھے. یعنی اس بات کو کس بات سے وہ ایکسپلین کرتی, کیا سمجھاتی؟ انہوں نے کہا کچھ جادو سا تھا کہ پانی انہوں نے کلی کی اور سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ جادوگر نہیں تھے. میں نے جب ان کے چہرے کو دیکھا وہ جادوگر نہیں تھے. سارے قبیلے والے کہنے لگے جب تم دیکھ آئی ہو تو ہمیں بھی لے چلو. سرکار وہاں موجود تھے. یہ ایسی مبلغات تھی, انہوں نے سب کا ذہن بنایا. ایک ایک حضور کی شان, سرکار کا چہرہ, سرکار کی داڑھی مبارک, چلنا, تحمل, سرکار کی مہربانی, سرکار کی شفقت, سرکار کا غریبوں کو نوازنا, سرکار کا عورتوں کا ادب کرنا اور عورتوں کو حیثیت دینا, یہ سارے اخلاق جب بیان کیے تو جو اب جب وہ آئے تو پورا گاؤں آیا اور انہوں نے اسی مقام پر سرکار کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. تو اب آپ بتائیے مجھے میرے دوستو بزرگوں, کیا صحیح نہیں کہا امام بصری نے کہ حضور جو ہیں وہ عرب کے بھی سردار ہیں؟ حضور جو ہیں وہ عرب کے بھی اور عجم کے بھی. تو مل کر پڑھیے, بات ختم کرتے ہیں گنبد خضرا شریف کا تصور کر کے. محمد سید القونین وساقالی, زبان خاموش نہ رہے, مل کر پڑھیں. محمد سید القونین وساقالین والفريقين من عرب ومن عجم مولايا آمد مصطفیٰ کے لیے. طال البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دعا ایوہ المبعوث فینا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ایوہ المبعوث فینا, کون ہم میں آ گیا ہے؟ جئت بالامر المطاع, جن کے ہر حکم کی تابع داری کی جاتی ہے. ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جعت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.